الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. پہلے اسباق میں یہ بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ مفسرین کرام نے تفسیر کے قواعد کو یکجا کرنے کے لیے اور تفسیر کے علوم کو ضبط کرنے میں کچھ قاعدے قوانین مقرر فرمائے ہیں. مثلاً اس میں دعوی صورت ہے، مثلاً اس میں میزان الدلائل ہے، اور اس میں تمہید ہے، اس میں تکملہ ہے، اس میں ربط و تعلق ہے. ان چیزوں کے زیر اثر اور ان چیزوں کے ان اصولوں کی بنیاد پہ مفسرین کرام نے سورہ فاتحہ کی کچھ تقسیم فرمائی ہے. سب سے پہلا قول وہ اس طرح ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، اس میں جو الحمد للہ ہے یہ دعوی صورت ہے، اور ظاہر بات ہے جب کوئی دعویٰ کیا جائے، کوئی بات ثابت کرنی ہو، تو دعوے کے ساتھ فوراً اس کے دلائل کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. رب العالمین دلیل اول فرمایا ہے اس کو، اور الرحمن دلیل ثانی اس دعوے پہ کہ تمام محامد اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ہیں. الرحیم دلیل ثالث مالک یوم الدین، مالک دلیل رابع. اور پھر آگے اس میں جب اتنی بڑی ذات کی تعریف ہو رہی ہے اور اتنی عظیم ذات کا تعارف ہو رہا ہے، فوراً تقاضا پیدا ہوا اس چیز کا کہ اگر اتنی عظیم ذات ہے، اتنی رحمان ذات ہے، اتنی رحیم ذات ہے، اور قادر المطلق شہنشاہ مطلق ذات ہے، کس طرح اس کا شکر ادا کیا جائے، کس طرح اس کا تعبد کیا جائے، اقرار کیا جائے، بندگی کی جائے. فرمایا ایاک نعبد، عبادت صرف اور صرف اسی کی کرنی ہے. ایاک نستعین، اور قادر مطلق شہنشاہ بادشاہ، مدد اور نصرت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ہی طلب کرنی ہوگی. پھر تقاضا پیدا ہوا کہ عبادت، بندگی، تشکر اللہ کی کبریائی اور عظمت بجا لانا، یہ تب ہی مکمل ہوگا، تب ہی با طریقہ و با سلیقہ ہوگا جب بندہ اس کے سامنے اظہار بندگی ہی کرے. دنیا کے اندر یہ دستور ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بزرگ ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی استاذ ہو، اس کے شاگرد باوجود ہے اس کے کہ وہ علماء ہوتے ہیں، محققین ہوتے ہیں، لیکن اپنے شیخ اور بزرگ استاذ کے سامنے وہ اپنے علوم کے روب کو نہیں جھاڑتا ہے. حالانکہ وہ استاذ، وہ شیخ بھی ایک معمولی سا اللہ کا بندہ، اور یہ تو اتنی عظیم ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اور دعویٰ بھی پیش کر دیا، اس کے ساتھ دلائل بھی پیش کر دیے، اس کے ساتھ تسدید مشرب بھی پیش کر دیا. اس پہ آتے ہیں ابھی، تسدید مشرب کیا ہے؟ تشکر کا طریقہ، سلیقہ، اس کے آداب، اور تشکر کس طریقے سے ہونا ہے کہ بندہ اپنی بندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو پکارے. اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا کہ تم جو کچھ بھی جانتے ہو وہ ناقص ہے، نامکمل ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت اور ان کی رہنمائی وہ ہم وقت ہم سب کے لیے لازم اور نہایت ہی ضروری ہے. اور پھر اس میں اس بات کا احساس دلانا کہ سب کے سب کامیاب نہیں ہوتے، سب کے سب منعم علیہم نہیں ہوتے. کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ طریقے ہیں، اگر ان پہ چلو گے تو منعم علیہم میں شامل ہوگے، اور اگر ان سے ہٹ گئے تو پھر مغضوب علیہم ولا الضالین جیسے انسان بھی اس کائنات اور اس دنیا میں ہوئے ہیں. ایک طریقے سے انذار ہے، ایک طریقے سے تنبیہ ہے، خبردار فرما رہے ہیں کہ اس طرف کہیں نہ چلے جانا، شرک کی طرف، کفر کی طرف. یہ تکملہ سورت کہلاتا ہے. جب دعویٰ ہو جائے، دلائل پیش ہو جائے، تو پھر تکملے کے طور پہ تسدید مشرب فرمایا گیا ہے اس صورت میں کہ اپنے دین اور اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے عمل کو راہ راست پر رکھنا اور اس پر قائم اور دائم رہنا یہ بھی نہایت ضروری ہے. یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس سے آخر مراد کون ہے؟ اس کی تفسیر تو آپ یقیناً پڑھ چکے ہیں کہ منعم علیہم یہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ بندے جو شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، قرآن و آخرت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. محققین، مفسرین، علماء کرام، محدثین، تمام اسلاف اس بات پہ ان کا اجماع ہے، اس بات پہ وہ اتفاق کرتے ہیں کہ منعم علیہم کا مصداق ہم اہل السنہ والجماعہ، یعنی منعم علیہم سے مراد اہل سنت والجماعت ہی ہیں. اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت وہ مسلک ہے، وہ مشرب ہے، وہ طریق ہے، وہ منہج ہے، اور وہ فقہ ہے جس پہ ہمارے اسلاف متفق ہوئے ہیں، قائم ہوئے ہیں، اسی پہ انہوں نے عمل فرمایا ہے اور اسی کی انہوں نے آگے تبلیغ فرمائی ہے، تعلیم و تعلم فرمایا ہے، اور ان کے اسلاف، ان کے اساتذہ، ان کے شیوخ ہندوستان کے اکابر اولیاء علماء، اور پھر اس کے بعد ان سے آگے کوفہ اور بغداد کے علماء اور ائمہ، خصوصاً ائمہ اربعہ، اور پھر اتباع، پھر ان کے اساتذہ تابعین، پھر ان کے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر ان کے محبوب اور شارع علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو دین تعلیم فرمایا، جس کی تاکید فرمائی، جس کی ترغیب فرمائی، اور جو ہمیں عمل کرنے کا فرمایا، یہ اہل سنت والجماعت کا مشرب اور مسلک. اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں دوسری تفسیر اس طرح فرمائی گئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ تمہید ہے، مقدمہ ہے، جس ذات کے بارے میں آگے دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا تعارف ہے اور اس کی عظمت کا بیان ہے. اور دعوی سورت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعوی سورت. اور اہدنا تعیین مسلک ہے، اور اس کے بعد پھر آگے تکملہ ہے. مولوی صاحبان بات سمجھ گئے؟ دونوں تفسیروں میں فرق سمجھ میں آ گیا. پہلی میں الحمدللہ یہ دعویٰ تھا، پھر چار دلائل تھے، پھر اس کے بعد تسدید مسلک تھا، اور اس کے بعد تکملہ. اور دوسری تفسیر جو مفسرین نے فرمائی ہے کہ پہلے تمہید ہے، اس کے بعد دعوی سورت ہے، پھر تعیین مسلک ہے، اور اس کے بعد پھر تکملہ. اور تیسری تفسیر جو کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں جو اہدنا ہے، یہ دعوی سورت ہے. انسان کو پیدائش سے لے کے لحد تک ہدایت ربانی اور ہدایت دینی کی ہم وقت ضرورت ہے، اور بغیر ہدایت کے وہ اندھیروں میں ڈوبنے والا، اور کسی قسم کی کوئی بھی اس کے اندر صلاح اور فلاح کا وجود بغیر ہدایت کی روشنی کے وہ ناپید ہے. اس لیے جو یہ سورت کا نزول ہے، اور اس کا مقصد اعظم، اور اس کا غرض اعظم دعوی سورت، وہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تیسری تفسیر جو مفسرین نے فرمائی. اور اس بات پہ غور کیجئے کہ دلائل کا جو میزنہ ہوتا ہے، میزان ہوتا ہے، اس میں دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں. دلائل عقلی بھی پیش کیے جاتے ہیں اور دلائل نقلی بھی پیش کیے جاتے ہیں. اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں. اتنی خصوصیات ہیں کہ وہ انسان کی عقل و فہم اس کا احاطہ کر سکے، یہ مشکل ہے، ناممکن. اور ان خصوصیات میں سے جن چند خصوصیات مفسرین نے جمع کی ہیں، ترتیب فرمائی ہیں، جسے کہتے ہیں امتیاز سورت، اس پہ بھی ہم بحث کر چکے ہیں پہلے. سورہ فاتحہ ممتاز ہے دوسری سورتوں سے، اس لیے کہ اس میں دلائل عقلی بھی موجود ہیں اور دلائل نقلی بھی موجود. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، رب العالمین، یہ سب کے سب دلائل عقلی ہیں. یہ پوری کائنات، پوری دنیا، سارا جہان اور ایک ایک شے اس کے اندر، یہ سب خود بخود چل رہا ہے. کوئی اس کا رب نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر رحمت نہیں فرما رہا، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پہ پھر دلائل نقلی کہ دیکھ لو، تم سے قبل میں جو امتیں گزری ہیں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، شرک کیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، تو مغضوبین اور ضالین ہو گئے. سورہ فاتحہ ممتاز ہے دوسری سورتوں سے کہ اس میں دلائل عقلی کا بھی ذکر ہے اور دلائل نقلی کا بھی ذکر ہے. اور اسی طرح سورہ فاتحہ ممتاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی 10 صفات مختصر سی صورت میں یکجا وہ ذکر فرمائی گئی ہیں، اور ان میں سے 5 صفات عبارتاً نصاً موجود ہیں اور 5 صفات ضمناً اور دلالتاً موجود ہیں. یہ سورہ فاتحہ کے امتیازات میں سے. سورہ فاتحہ کے امتیازات میں یہ بھی ایک بہت ہی اہم امتیاز ہے کہ اس کی ابتدا شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا، اس کے ذکر اور اس کے بیان، اس کی تعریف اس کے ہم سے ہو رہی ہے. الحمد للہ. اور دوسرے نمبر پہ پھر اللہ تبارک و تعالی کے افعال، اس کا ذکر ہو رہا ہے. رب العالمین، اتنی عظیم ذات، اتنی قابل حمد ذات، اس کے افعال کیسے ہیں؟ وہ عالمین کا رب ہے. اور تیسرے نمبر پہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں، اور خاص طور پہ صفات معظمہ، بڑی صفات، الرحمن، الرحیم اور مالک، اس کا ذکر فرمائے. سورہ فاتحہ کا امتیاز ہے، یہ سورت ممتاز ہے اس وجہ سے. اور اس سورت کا یہ بھی امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تعارف، اللہ تبارک و تعالی کے افعال، حق جل وعلا کی صفات کا بیان کرنے کے فوراً بعد پھر تعلیم ہے امت کے لیے کہ کس طرح اس خدا کی عبادت کرنی ہے، کس طرح اس کی بندگی بجا لانی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اور اس سورت کے اندر امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے تعارف، آپ کی صفات، آپ کی حمد و ثنا، آپ کے افعال کا بیان کر لینے کے بعد قیامت کا ذکر، مالک یوم الدین. سورت ممتاز ہے اس وجہ سے. اور اس سورت کے اندر امتیاز یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھا کہ ایک ہی مختصر سی صورت میں اللہ نے جن پہ رحمت فرمائی، جن پہ اپنی مغفرت فرمائی، جن پہ فضل فرمایا، ان کے انعام یافتگان کا ذکر بھی موجود, اور جو اللہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کیا اور جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے ان کا بھی ذکر فرمایا, اس وجہ سے بھی یہ سورت ممتاز. اور اس سورت میں یہ بھی امتیاز ہے کہ دو ہی ایسے گروہ تھے جو دعویٰ کرتے تھے حق پہ ہونے کا اور جو دعویٰ کرتے تھے اللہ کے قریب ہونے کا اور جو دعویٰ کرتے تھے کتاب پر ایمان لانے کا, یہود اور نصارہ. اور یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں حقیقت میں وہ جو بنی اسرائیل کے اندر موجود گھمنڈ تھا, تکبر تھا, جس کی وجہ سے وہ دین اسلام کو قبول کرنے میں بہت زیادہ لے تو لال سے کام لے رہے تھے, ان کی حقیقت بیان کی ہے کہ تم جو تم دعویٰ کرتے ہو نحن ابناء اللہ و احباؤ, اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اور اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا, العیاذ باللہ, تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم مغضوب ہو اور تم ضالین ہو. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت, یہ بندر اور خنازیر کن سے بنا تھا؟ یہ سارے یہ بنو اسرائیل میں سے ہی تھے. اور وہ نصارہ ورہبانیت ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء وجه الله فما رعوها حق رعایتها, تم اپنے آپ کو کس چیز کا اتنا خاص سمجھتے ہو, کس چیز کا تمہیں نشہ ہے, کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ حقیقت تمہاری یہ ہے کہ تم نے اپنے دین میں جو اعمال اور جو لایانیات اور جو بدعات اور جو ناکردنیہ اور جو شرک شامل کر لیا ہے, اللہ نے تمہیں اس کا حکم کبھی بھی نہیں دیا تھا. قل ان اللہ لا یامرکم بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یہ سورت کے امتیازات سورہ فاتحہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جس طرح منعم علیہم کی تفصیل فرمائی, اسی طرح بنو اسرائیل کو بھی ان کا اصل اور ان کے اوقات وہ فرما دی کہ تم حقیقت میں یہ ہو, اسلام کے آنے کے بعد تمہاری کوئی حیثیت نہیں. الحمدللہ رب العالمین, الف لام کیا ہے؟ الف لام تینوں ہو سکتا ہے, اس میں الف لام عہد کا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جتنے بھی محامد بیان کیے جا رہے ہیں, جتنے بھی صفات بیان کی جا رہی ہیں, جتنی بھی بڑائی بیان کی جا رہی ہے, وہ ساری کی ساری خارج میں موجود ہے, تو یہ عہد کا ہے. اور مطلقاً ذکر ہے اس کائنات میں اور وجود میں جتنی محامد ہیں, جتنی صفات ہیں, جتنی عظمتیں ہیں, جتنی بڑائی ہے, وہ سب کی سب مراد ہے. تو یہ الف لام جنس کا ہو گیا. اور اگر احاطہ مقصود ہے, جتنی محامد میرے علم میں ہیں اور جتنی محامد مجھے معلوم نہیں ہے, وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت کرتا ہوں, تو یہ الف لام استغراق کا بن گیا. آسان سی ترتیب ہے اس کی. شہاب الدین نویری نے نہایت العرب میں جو اس کی تفصیل فرمائی ہے وہ اسی قاعد قانون کے مطابق ہے کہ یہ عہد کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ جنس کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ استغراق کبھی ہو سکتا. ہم کسی کہتے ہیں اختصار کے ساتھ یہ کہ ہم اس فضیلت کو کہا جاتا ہے جو ذات صفات اور اسماء کی وجہ سے ہو. کیا؟ جو ذات صفات پہ اسماء کو پہلے کر لو, ذات اسماء اور صفات کی وجہ سے ہو, اس کی شایہ نشان ہو, جیسے ذات ہو ویسی ہو, جیسے اس کا نام ہو ویسی ہی اس کی تعریف ہو, اور جیسی اس کی صفات ہوں ویسا ہی اس کا شکر ہو, یہ حمد کہلاتا ہے. کیسی تفسیر ہے اس کی, صحیح ہے نا؟ اور حمد اور مطلق تعریف میں کیا فرق ہے؟ کہ مطلق تعریف جو کی جاتی ہے وہ کسی ایک ذات تک مخصوص ہوتی ہے اور اس کی بھی کسی ایک نوعیت تک مخصوص ہوتی ہے. زید حسن وجہن, زید حسن لغتن, زید حسن کلامن, تمام تعریفات اور تمام صفات اگر وہ کسی ذات میں مستجمع ہو رہی ہوں, جمع ہو رہی ہوں, وہ تعریف نہیں ہوتی, وہ حمد ہوتی ہے. علماء کرام نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فروق بیان کی ہیں, اور اکثر علماء کرام ہیں وہ درس نظامی میں بخوبی ان بحوث کو پڑھ چکے ہیں, جان چکے ہیں. علماء کرام نے اس طرح بھی فرمایا ہے کہ انعام و اکرام کے بعد جو تعریف کی جاتی ہے اسے شکر کہتے ہیں, اور بھلا لگنے کی وجہ سے, اچھا لگنے کی وجہ سے, احسان کی وجہ سے کسی کے کچھ اچھے کلمات کہہ دیے جائیں تو یہ تعریف کہلاتی ہے. اور کسی کے ایسی تعریف کرنا کسی ذات کی, کسی ذات کی کیا ایک ہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی, کہ انسان اس کا حق ادا نہ کر سکے باوجود اس کے کی کوشش ہو, اور وہ ان کے احسانات کے نیچے ایسا ڈلا ہوا ہو, ایسا ہو, اتنے عظیم اس کے اوپر احسانات کیے گئے ہوں کہ وہ تمام تعریفات کو ایک جمع کر کے پیش کر دے, وہ حمد کہلاتی ہے, اور اس کا لائق صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. اتنا ہوں میں تیرے خیر کا شرمندہ احسان, سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. یہ شان اور یہ تعریف, یہ صفات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی شان شایان شان ہے. اصطلاحی تعریف آپ جانتے ہیں, وصف الجمیل اعلی جہت التفضیل, حمد کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنا براستہ و طریقہ فضیلت کے, تفضیل کے. نحات کے آئمہ جیسے علامہ نصفی وغیرہ اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ حمد کی آسان تعریف اور عام فہم تعریف یہ ہے کہ ایسا شکر و احسان بجا لانا کہ کسی اور کے لیے وہ ممکن ہی نہ ہو, کوئی اور اس کا قابل ہی نہ ہو, اور کسی اور کے لیے وہ انسان سے ہو ہی نہ, یہ حمد کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا اس میں ذاتی لفظ اللہ واسم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمالیہ والنعوتیہ. علماء کرام نے تعریف فرمائی, ایسی ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور ان کے اندر تمام صفات کمالیہ اور تعریفیہ نعوتیہ وہ جمع ہیں یکجا ہیں. رب یا رب, پالنا, خیال رکھنا, رزق دینا, حیات بخشنا, اس کو تربیت کرنا, چھوٹے سا بچہ پیدا ہو اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں اس کے خوراک کا انتظام کرنا, اور وہاں سے لے کے آخر تک یہاں تک کہ قبر کے اندر اس کو عزت کی جگہ نصیب ہونا, یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی رب ہونے کے دلائل ہیں. اور یہ ظاہری رب صفت رب کا ظہور ہے. مفسرین نے فرمایا کہ باطنی صفت رب کا ظہور وہ اس سے بھی زیادہ بڑا اور اہم ہے. کیسے؟ وجود بخشنا اور انسان بنانا اور پھر ایمان سے سرشار کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالی کے کتنے بڑے احسانات میں سے. اگر وجود ہی نہ ہوتا تو ایمان ہی نہیں ہوتا, ایمان نہیں ہوتا تو عبادت نہیں ہوتی, عبادت نہیں ہوتی تو نجات کیسے ہوتی؟ اور اگر وجود ہوتا بھی, انسان نہیں ہوتے, بلی ہوتے, گدھے ہوتے, خچر ہوتے, کتا ہوتے, العیاذ باللہ, تو پھر کتنی عجیب بات ہے, کتنی مشکلات ہیں, کتنی آزمائشیں. اور اگر وجود بھی ہو لیکن ایمان جیسی دولت نصیب نہ ہو تو پھر وہ وجود مشکل اور عقاب اور عذاب کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے صفت ربانیت اور صفت رب وہ ظاہری بھی ہے کہ وہ رزق عطا فرماتے ہیں, وہ تربیت فرماتے ہیں, وہ حفاظت فرماتے ہیں, وہ اولاد عطا فرماتے ہیں, مال عطا فرماتے ہیں, اور اسی طرح اللہ کی صفت رب کا جو باطنی ظہور ہے وہ وجود میں ہے. اور وجود سب سے بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی کا, اس لیے کہ سب سے بڑا اندھیرا وہ عدم ہے, نہ ہونا ہے, کسی چیز کا ہونا ہی نہ ہے. اور سب سے بڑا نور وجود ہے. نیست سے ہست کرنا, کسے نیست سے ہست کرنا, یہ ربوبیت کا سب سے بڑا کرشمہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور پھر اس سے تمام نسل انسانیت آگے بڑھی. اللہ تبارک و تعالی رب ہیں, الحمدللہ رب العالمین. یہ دستور ہے, طریقہ ہے کہ محسن کا حکم مانا جانا اور محسن کا جو حکم ہوتا ہے, جو بات ہوتی ہے, جو ان کی طرف سے کہا جاتا ہے, وہ محسن کو جو احسان مند ہوتا ہے اس کے لیے ماننا شرعاً اخلاقاً وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا وہ عبادت کا حکم ہے, وہ توحید کا حکم ہے, وہ شکر کا حکم ہے, وہ ہدایت کا حکم ہے, صراط مستقیم کا حکم ہے, پھر اس کی تفاصیل ہیں, نماز کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزے کا حکم، یہ تمام سلسلہ آپس میں جڑا ہوا ہے. مولوی صاحبان بات سمجھ رہے ہیں؟ اور محسن کا حکم جو مانا جائے گا اور محسن کا حکم جو حقیقتاً حکم ہوگا، جو درست ہوگا، جو صحیح ہوگا، وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ موہا ہوگا. کیا ہوگا؟ موہا ہوگا وحی سے. رب خالق وحی کر کے آپ کو کہے گا کہ اس طرح عبادت کرنی ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور شرک سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیک اعمال کرنے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت، تمام اہل اسلام کا اس بات پہ اتفاق و اجماع ہے کہ جو عبادت ہوگی، جو شرائع ہوں گی، جو احکام ہوں گے، جو دین ہوگا، وہ موہا ہوگا، نازل شدہ ہوگا، وحی کے ذریعے نازل ہوا ہوگا، اختراعی نہیں ہوگا، اپنی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ کہہ لے کہ ان میں اختراعی اشیاء بھی شامل ہیں اور جس کا جی جو چاہے جس طرح چاہے کر لے، تو پھر بدعت اور صراط مستقیم کے درمیان جو حد فاصل ہے، اور جس کی وجہ سے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کہا گیا ہے، یہ تمیز ختم ہو جائے گی پھر. اس لیے دین کے لیے لازم ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہو، قرآن کی حقانیت کی دلیل. اور جو وحی سے نازل نہیں ہوا، خواہ وہ کسی بھی قسم کا دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ درگاہوں کو پوجنا ہو، قبر کو سجدہ ہو، باباؤں سے مدد طلب کرنی ہو، یا اپنی طرف سے عید بنا لینی ہو، یا اپنی طرف سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی ہوں، مردے کے نام پہ بدعات کا بازار گرم کیا جا رہا ہو، یہ سب وحی میں کہیں بھی نہیں ہے، خواہ وہ وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع ہو، اس میں کہیں اس کا وجود نہیں ہے. لہذا وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور اس کا کرنے والا وہ ثواب کا نہیں، عقاب کا مستحق ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی رب ہے تمام عالمین کے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، سرپرستی کرنے والے کو، تربیت کرنے والے کو. کیسا رب ہے؟ کسی ایک خاندان کا رب ہوتا ہے، کسی ایک گھرانے کا بڑا ہوتا ہے، وہ ان کا خیال رکھتا ہے، کسی شہر کا رب ہوتا ہے، کسی علاقے اور کسی ملک کا ہی رب کیوں نہ ہو جو بادشاہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی خاصیت اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت کہ اللہ کی ذات وہ رب العالمین ہے. کسی ایک خاندان، کسی ایک علاقے، کسی ایک ملک اور کسی ایک دنیا اور کسی ایک انسانیت کے رب نہیں، سب پوری کائنات کے رب ہیں. عالم کسے کہتے ہیں؟ عالمین عالم کی جمع ہے. مفسرین فرماتے ہیں عالم اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مظہر جہاں پہ ہو، اظہار جہاں پہ ہو، واضح جہاں پہ ہو، وہ عالم کہلاتا ہے. کیسی بہترین تعریف فرمائی. صدر الدین شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الحکمت المتعالیہ، الحکمت المتعالیہ، اور اس میں سات عالموں کا ذکر کیا ہے. عالم ناسوت جس میں جن و انس موجود. یہ دنیا, یہ زمین, یہ ہوا, یہ بادل, چرن پرن, یہ نہریں, یہ سمندر, یہ تمام کا تمام جو ہمارے علم میں. سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بہت سے ایسے ہیں جو معلوم بھی نہیں. عالم ناسوت, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کہلاتا ہے عالم جبروت, اور پھر اس کے بعد نمبر جو آتا ہے وہ کہلاتا ہے عالم لاہوت, اور اس کے بعد جو عالم ہے فرشتوں کا عالم, عالم ملکوت, اور عالم ارواح روح کا عالم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحُكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. عالم ارواح, اور عالم رؤیا, خاص طور پہ جو انبیاء کے رؤیا ہیں وہ ایک الگ عالم ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو, صلحاء کو, اولیاء کو عالم رؤیا میں بھی رہنمائی فرماتے ہیں, نبی کے جو وحی ہے اس سلسلے کو جاری فرماتے ہیں, اور انبیاء و صلحاء کے اندر ان کے لیے نور و ہدایت کی روشنی فرماتے ہیں. بے شمار ایسے واقعات ہیں, کوئی عالم, کوئی ولی, کوئی اللہ کا نیک بندہ پریشانی میں ہے, فتنے میں ہے, آزمائش میں ہے, کسی بھی معاملے میں ہے, اور دنیا میں اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے, خواب میں اس کو اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرما دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, صرف نبی کا خواب شرعی دلیل ہے, نبی کے علاوہ کسی کا خواب شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا, سوائے بشارت کے اور سوائے ایک خوشخبری کے, سوائے نیکوالی کے, شرعی کوئی حیثیت اس کی نہیں. بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا پیر, وہ کہہ دے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج کے بعد نماز فرض نہیں ہے, اس کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں. عالم آخرت, آخری عالم جس میں جنت, جہنم, اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش ہونا, میزان قائم ہونا, حشر و نشر ہونا, یہ سب عالم آخرت میں آ جاتا. اللہ تبارک و تعالی کب سے ہیں, کہاں ہیں, کب تک رہیں گے, انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے اذہان میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے, خلق اللہ السماوات والارض وخلق کذا وکذا. اللہ نے زمین پیدا فرمائی, اللہ نے آسمان پیدا کیا, اللہ نے ہوا کی تخلیق فرمائی, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. فمن خلق اللہ, یہ سوال ابلیس مردود ذہن میں ڈالتا ہے, اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. اور حدیث شریف کے مطابق جب مسلمان مومن کو یہ اس طرح کے خیالات, اس طرح کے وسوسے آ جائیں تو فوراً پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی شیطان مردود کے فتنے اور آزمائش سے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیں گے, آپ کی حفاظت فرما لیں گے اور آپ اس کے حملے سے بچ جائیں گے. یہ تو ہو گیا نقلی جواب. کیا نقلی جواب؟ علماء کرام فرماتے ہیں, خاص طور پہ فلاسفہ, کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کب سے ہیں, یہ سوال کس نے پیدا کیا, کس نے اٹھایا یہ سوال؟ بولو, انسان نے کیا ہے نا. اور انسان کیا ہے؟ حادث ہے, فانی ہے دنیا کے لحاظ سے. اللہ تبارک و تعالی کب تک رہیں گے سوال کو چھوڑو, یہ سوال کیا کس نے؟ ہماری چھوٹی سی ناقص عقل یہ سوال کر رہی ہے. یہ سوالات منطبق ہوتے ہیں اپنی جیسی مخلوق کے اوپر, اور خالق کی شان میں یہ سوالات اٹھانا اور اس کے اوپر کرنا, یہ اس میں منطبق ہی نہیں ہو سکتے یہ سوالات. خالق کی شان, خالق کی کیفیات, کما یلیق بشانہ, اللہ تبارک و تعالی کیا شان ہے ان کی, کیا مقام ہے, کس طرح ہیں, نظر آئیں گے نہیں آئیں گے. صحابہ کرام کا اختلاف آپ جانتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, کما یلیق بشانہ, اللہ تبارک و تعالی کی شان کے مطابق اور اس کی عظمت کے اور مقام کے تقاضوں کے مطابق ہی ہے وہ. ہماری عقل اس مقام تک پہنچ نہیں سکتی. لہذا اس قسم کے سوالات کرنا, اللہ تبارک و تعالی کو کس نے پیدا کیا, اللہ تبارک و تعالی کب سے ہے, کہاں ہے, ارے بے وقوف احمق, یہ سوال تمہارے اس فضول اور کن ذہن کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی گستاخیوں سے پاک ہے, عظیم ہے. سبحانہ و تعالی عما یصفون, سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, العیاذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, اور یہ کہ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں, العیاذ باللہ. یہ ساری خیالات اور یہ فضول باتیں کس نے پیدا کی؟ ناقص ذہن نے. اور ان چیزوں سے ہمیں ہدایت کیسے ملی؟ آج جو ہم ان باتوں کو گناہ سمجھتے ہیں, شرک سمجھتے ہیں, کفر سمجھتے ہیں, وہی کے ذریعے سے, اور وہی کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. کچھ سوالات ان کو چھوڑ دو, ہر چیز میں تمہارا کام نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور چھری پھیری, تو وہ جو بینڈا آیا تھا نو داغ گڑ و خچا خوڑے لے وے استا پتی کے سکار دے. مفتی صاحب فرماتے تھے, روزگار ملا ابلکار ورسرے نہیں ویدا خبر ہے کہیں سداغ گٹ وخ, اس دمبے کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ شکر ہے کہ آپ کو نہیں ملا, آپ کو ملتا تو پھر تو آپ اور بھی سر پہ چڑھ جاتے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے اسرار ہیں, رموز ہیں, حکم ہیں, جو آپ کو معلوم ہے. قرآن کی تعلیم, دین کی تعلیم, پیغمبر کی تعلیم اور اللہ کی دین کا نور, بس اس کو حاصل کر لو, اس کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی کیا ضرورت. اور یہ اطلاق آسان الفاظ میں یاد رکھیں آخری بات اس سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں اس طرح کے سوالات کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر منطبق نہیں ہو سکتے. کیا نہیں ہو سکتے؟ منطبق. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے, اور کسی بھی شے کے احاطہ کرنے کے بعد ہی اس کی کیفیت, اس کے اجزاء, اس کی جنس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا احاطہ ہم نہیں کر سکے, لہذا اس کی کیفیت اور اس طرح کے سوالات ہم اس کی ذات کے بارے میں نہیں کریں گے. سمجھ میں آ گئی مولوی صاحبان؟ یہ ہو گیا عقلی جواب. اور حقیقت یہ ہے کہ لفظ حمد یہ عربی کا خاص لفظ ہے. احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین وجہ سے عربی سے محبت ہر مومن کو کرنی چاہیے. میں عربی ہوں, قرآن کریم عربی کلام میں ہے, اور اہل جنت کی زبان عربی ہے. عربی کے فضائل بے شمار ہیں, اور عربی کے فضائلوں میں سے ایک فضیلت جو ہے نا یہ لفظ حمد ہے. یہ اتنا جامع اور اتنا معنی اور اتنا اعلی اور اتنا باکمال لفظ ہے کہ کسی اور زبان میں حمد کا ترجمہ اور معنی کما حق ہو بکمال بیان کرنا ممکن نہیں کوئی بھی زبان ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد جب بندے کو مومن کو سکھائی تو وہ ایسے الفاظ کے انتخاب کے ساتھ سکھائی کہ اس کے جواب اور اس کے لیول کا, اس کے مقابلے کا کائنات کے اندر کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. حمد کی حقیقت اگر کسی کو جاننی ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو پہچان لے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور ان کی صفات, ان کے کمالات وہ لامحدود ہیں, ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے حمد کا احاطہ کرنا بھی بکمال ممکن نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور تشریف لے جا رہے تھے. مولی صاحب انتا دمرا خبر ہے ستا کوئی بارام کے نام چکل ہم گور خان دے کوہ طور تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں خیال آیا کہ گھر میں بیوی ہے, بچے ہیں, اور ان کا دانا پانی ختم ہونے کے قریب ہے, کیوں نہ پہلے ان کے لیے انتظام کر لیا جائے آٹے کا, دودھ, دیگر چیزوں کا, اور اس کے بعد پھر جائیں کوہ طور اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے, ہم کلام ہونے کے لیے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ دیکھا کہ ایک شخص آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالی سے کلام کر رہا ہے, اور وہ کلام اس طریقے اور اس شان سے کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کیسے ویسا کلام کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین سے, من ہذا, من ہوا, کون ہے یہ؟ جبرائیل امین نے جواب دیا, ہوا موسیٰ نبی اللہ, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول و نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بات جو بات کر رہے ہیں یہ کس طرح بات ہو رہی ہے, کلام کچھ مختلف ہے. جبرائیل امین کا جواب بڑا عجیب ہے. فرمایا, ان ربہ یعرف حدتہ, ان کے رب کو پتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا سا گرم ہے. کیا ہے؟ تھوڑا سا حدت والا ہے، گرمی والا ہے، غصے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ اللہ کے کلیم تھے، یہ کلیم کا اعزاز کسی اور نبی کو نہیں ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی اور ہے. وہ تو تشریف لے گئے ملاقات کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بات ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ گھر والوں کے لیے ضروری ساز و سامان کا انتظام کر کے، خوراک کا انتظام کر کے پھر میں چلا جاؤں کوہ طور. کوہ طور جب پہنچے، اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا، اے موسیٰ، آتے ہوئے کوئی فکر تھی آپ کو؟ کیا فکر تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ گھر پہ راشن ختم ہو گیا ہے، آٹا ختم ہو گیا ہے، اس کے انتظام کا سوچ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ آپ کے قریب میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو توڑو. موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ پتھر مارا، اس کو توڑا، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اس پتھر کو بھی توڑو. موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی توڑا، ایک اور نکلا. کرتے 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 آخر میں ایک چھوٹا سا کنکر رہ گیا. کنکر جانتے ہو؟ چھوٹا سا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس کو بھی توڑو. کنکر کو توڑ دیا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا موجود، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتے کا ٹکڑا، اور اس سبز پتے کے ٹکڑے کے اوپر شبنم کا قطرہ بھی موجود. حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ کیڑے کے لیے بریانی کا انتظام بھی تھا اور ٹھنڈی بوتل کا انتظام بھی، پتا بھی موجود اور پانی بھی موجود. موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران ہوئے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، ذرا قریب تو ہو جاؤ اس کے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے تو وہ کیڑا کہہ رہا ہے، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو میری مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے، اور میں کہاں ہوں، کس وقت کس پتھر کے اندر موجود ہوں، وہ پتھر کس پتھر کے اندر ہے، اور وہ کنکر کس پتھر میں ہے، اور وہ پتھر کس علاقے میں رکھا ہے. تمام تفاصیل کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتے ہیں. ویرزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما رہا ہے. ویعرفنی ولا ینسانی، اور اللہ تبارک و تعالی کبھی مجھے بھولے نہیں. کہ کبھی ایسا ہوا والعیاذ باللہ کہ رزق پہنچانا بھول گئے، اور اللہ کی مخلوقات کائنات میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی صفت رب، صفت رحمان اور صفت رحیم، صفت رزاق سے رہ گئی ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ تعلیم دینا ہے کہ توکل ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہوگی تو پھر رزق بھی سب آئے گا، سب کچھ خود بخود آئے گا. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہے. کہیں ادھر ادھر سے ایسی ڈینگیاں نہیں ماری جا رہی؟ اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس کے ذیل میں. ٹھیک ہے مولوی صاحبان، بات سمجھ گئے. موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے اور ایک شرارتی بکری جو سارا دن بھاگتی رہی اور سارا دن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تھکایا. آخر میں پکڑ میں آ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ لٹایا اور اس کے پیروں پہ دبایا چاپی ورتاؤ کا اور کہا اتعبتنی و اتعبت نفسک, مجھے بھی تھکایا اور اپنے آپ کو بھی تھکایا. یہ ہوتے ہیں انبیاء کے اخلاق. مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینا چاہتے تھے اور ان کا استعفی ہو چکا تھا. کیا استعفی جانتے ہو نا؟ ولکن یستعفی من یشاء من عبادی, استعفی جو نبوت کے لیے اللہ اپنے خاص برگزیدہ بندوں کو چن لیتے ہیں. تو ان سے پھر یہ اس طرح کی آزمائشیں اور اس طرح کی مشقتیں کروائی جاتی ہیں کہ سارا دن دوڑے لگوائیں لیکن اللہ نے ان کو اتنا عالی مقام دیا ہے. بے زبان جانور ہے, چار پانچ ڈنڈے لگاؤ کیا کہہ سکتا ہے وہ آپ کو؟ نہیں. اس کو لٹایا اور اس کے پیر دبائے اور کہا کہ اپنے آپ کو بھی تھکایا اور مجھے بھی تھکایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک شخص نے کہا تھا, اور غالباً یہ واقعہ نبوت سے قبل کا ہے, کہ میں آپ سے کل اس مقام پہ ملوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اس کا انتظار فرماتے تھے, اور وہ شخص بالکل بھول گیا وہاں جانا. اور کئی دن بعد, مختلف روایات آتی ہیں, ایک سال تک کی روایت موجود ہے. کتنی؟ ایک سال تک کی. وہ شخص آیا, اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پہ اس دن اس وقت وہاں اس کا انتظار کر رہے تھے. اس نے معذرت کی, معافی مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ہمیں بہت زیادہ انتظار کروایا. بس کیا فرمایا؟ انتظار زیادہ کروایا. بس اولیاء اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں. دہلی کے اندر ایک شخص نے, کیونکہ اب ذکر چل پڑا ہے تو یہ بھی سن لو, دہلی کے اندر ایک شخص نے یہ تہیا کیا کہ یہ بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں اور پیران طریقت ہیں, ان کا امتحان لیا جائے. کیا کیا جائے؟ ان کو ذرا ٹیسٹ تو کریں کتنے پانی میں. اور اس زمانے کے جو دہلی کے بڑے بزرگان دین تھے, حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, ان کی خدمت میں چلا گیا. حضرت آپ کی دعوت کرنی ہے اور بہت ہی عالی شان دعوت کرنی ہے, کس دن؟ فلانے دن, فلانی جگہ, فلانے وقت. ٹھیک ہے جی, ہم آ جائیں گے آپ کی دعوت. اور پھر چلا گیا. حضرت شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں, شاہ ولی اللہ کے عزیز ہیں شاہ اہل اللہ, اور بہت ہی بڑے ولی با کمال تھے. ان سے بھی کہا کہ آپ کی دعوت کرنی ہے, فلانی جگہ فلاں وقت آپ نے آنا ہے. کہا ٹھیک ہے. اور تیسری شخصیت جن کو دعوت پہ بلایا, ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں بھی موجود نہیں ہے. غالباً وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو بلایا. اور پھر موقع پہ جب وہ سارے پہنچ گئے مختلف مقامات پہ, یہ خود چھپ گیا ان سے. صبح سے وہ حضرات انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. ظہر کا وقت ہو گیا. ظہر کی نماز کے لیے یہ تینوں بزرگان دین چلے گئے دہلی کے جامع مسجد وضو کرنے کے لیے. وہاں حوض پہ آیا. او ہو, آج تو میں نے آپ لوگوں کی دعوت کی تھی, میں تو بھول گیا دعوت. بہت معافی چاہتا ہوں اور بڑی تکلیف ہوئی آپ کو. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہمیں اطلاع کر دیتے کہ بھائی آج دعوت نہیں ہے. اور شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ خاموشی سے واپس چلے گئے, کوئی بات ہی نہیں کیا انہوں نے. اور مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ غصہ ہو گئے, تم ہوتے کون ہو اس طرح کا مذاق کرنے والے, تم آئندہ ایسا کرو میں تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں تمہاری ایسی کی تیسی. ان کے اوپر صفت جلال جو تھی نا, جلال کا ظہور وہ اکثر رہتا تھا. اور یہ تینوں بزرگان دین کا یہ اقوال پھر ہمارے اسلاف حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس میں انتخاب بھی کیا ہے. معلوم ہے آپ کو کیا انتخاب ہے؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ چونکہ علم والے آدمی ہیں, عالم ہیں اور بہت ہی بڑے امت کے رہنما, تو انہوں نے دینی مسئلہ بیان کیا اور وہی سب سے زیادہ افضل ہے کہ بھائی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اور اسی طرح غالباً حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاہ اہل اللہ جو خاموشی سے چلے گئے کیونکہ وہ تصوف کے میدان میں بڑے باکمال تھے, انہوں نے فرمایا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے کہ آپ کو انسان ایسی تکلیف پہنچ جائے کہ آپ پریشان ہو جائیں اور آپ اس کو خاموش رہیں, کوئی بات نہ کریں. لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فقیہ اور امت کی تربیت کرنے والے, ان کی اصلاح کرنے والے, فرمایا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے سب سے زیادہ اچھا عمل فرمایا, کیونکہ اصلاح اگر وقت پہ نہ ہو تو پھر بعد میں مشکل ہو جاتی. یہ ہوتے ہیں ہمارے اسلاف, ہمارے اولیاء, ان کے اخلاق. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو صفات جو کمالات عطا فرمائے ہیں. بات ہو رہی تھی رب العالمین کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفات اور اپنے کمالات کا ایک مظہر دکھایا کہ دیکھو پتھر کے اندر کنکر ہے اور کنکر کے اندر کیڑا ہے اور اس کو بھی میں پال رہا ہوں. رب العالمین اللہ تبارک و تعالی عالمین کے رب ہیں. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, وانا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, قبر کو جنت کا باغ بنائے. اور اسی طرح میری والدہ محترمہ ہیں اور بہت لوگ ہیں آپ حضرات میں جن کے والدین حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں فرمائے, ان کا سایہ آپ لوگوں پہ ہم پہ سلامت رکھے. جو دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سوال کیا ہے, نماز میں رونے کا کیا شرعی حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح رونا کہ اندازہ ہو کہ یہ شخص نماز ہی نہیں پڑھ رہا یا نماز اس کی متاثر ہو رہی ہے, اسے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور اصل میں رونا بھی قسم قسم کا ہے, ایک رونا ہوتا ہے چندے کا اور ایک رونا ہوتا ہے تقوی کا. کس کا؟ جب امام کو پیسے کم مل رہے ہوں یا کوئی تکلیف ہو اس کو, تو وہ رونا الگ ہے, اور تقوی کا رونا الگ ہے، اس میں پھر انسان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے کوئی حرج نہیں ہے. انبیاء کا کوہ طور جانا اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے ضروری ہے کیا؟ یہ کس بیوقوف نے سوال لکھا ہے؟ انبیاء سارے تھوڑی کوہ طور گئے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاصیت دی تھی. اس یہی تو بتا رہا ہوں، قصہ ختم ہو گیا، آپ کو زلیخا کا پتہ نہیں چلا، مرد ہے عورت. درخواست بھی کی ہے ایک صاحب کے چچا بیمار ہیں، اللہ حافظ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. یہاں سے منافقین کے نصب العین اور اسی طریقے سے ان کے جو قوائے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد ہو یا منافق عورتیں ہو، سب ایک جیسے ہیں. بعضهم من بعض کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب ایک جیسے ہیں. اب آگے ان کے قبائح آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. نمبر ایک، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. آگے اہل ایمان کے اوصاف بیان ہوں گے، تو وہاں پر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر بالکل اسی کو الٹ ہے. اور یہاں پر ان کے جو قبائے ہیں وہ کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں. یہ منافقین کا کام ہے. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ بہت زیادہ بخیل ہے، اللہ کے نام پر اپنا مال وہ خرچ کرتا رہتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو. کیونکہ یہاں بظاہر ہاتھوں سے مال جاتا ہوا نظر آتا ہے، تو اگر ایمان نہ ہو تو آدمی تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر ایمان ہو تو پھر آدمی یہی کہتا ہے کہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے، اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، اس لیے پھر وہ اپنا ہاتھ کھول کے مال خرچ کرتا ہے، منافق ایسا نہیں کرتا. نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بولے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو نظر انداز کیا. منافق کو اللہ یاد نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالی کا خوف دل میں نہیں ہوتا، تب تو اس نے نفاق کا راستہ اختیار کیا ہے. اگر وہ اللہ کو جانتا ہوتا، اللہ یاد ہوتے، اللہ کا خوف دل میں ہوتا، تو قطعاً وہ نفاق کا راستہ اختیار نہ کرتا. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ ان کا انجام دنیاوی ہے کہ منافق فاسق ہے. یہاں فاسق کا مطلب کیا ہے؟ سرکش. یہ قوم ہی سرکش ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. یہ ان کا انجام اخروی ہے. انجام دنیاوی بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی اس طبقے کے انجام اخروی کو بیان کرتے ہیں. وعد اللہ، اللہ نے عہد کر رکھا ہے منافقین کے ساتھ اور اسی طریقے سے کافروں کے ساتھ. حقیقت میں دونوں کافر ہیں، لیکن ایک جاری کافر ہے اور دوسرا دو کواس کافر ہے. تو منافق کے پاس دو ڈگری ہے، کفر کی ڈگری بھی ہے اور ساتھ دغابازی کی ڈگری بھی ہے، دھوکے کی ڈگری بھی ہے، ہے دونوں کافر. انجام اخروی کیا ہے؟ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، یعنی ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہی حسبہم، اور جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت ہے ان کے اوپر اور ان کے لیے جو عذاب ہے. مقیم کا معنی کیا ہے؟ دائمی. وہ دائمی عذاب ہے، ہمیشہ اس عذاب کے اندر یہ رہیں گے. کالذین من قبلہم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. اہم مهم باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بھی مثالیں بیان کی ہے، اور اسی طریقے سے عقلاء حکماء بھی اہم مهم باتیں سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ مثال سے معنی اور اسی طریقے سے معقول اور خیالی چیز محسوس کی صورت میں سامنے آتی ہے. تو انسان چونکہ محسوسات کی دنیا میں رہتا ہے، اس لیے محسوسات آسانی کے ساتھ سمجھتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے معنویات اور معقولات کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے اندر اور اسی طریقے سے حضرت نے احادیث کے اندر مثالیں بیان کی ہے اور تشبیہات دی ہے. تو ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا، کفر اور اسی طریقے سے سزایابی میں ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھے، مال بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، اولاد بھی بہت زیادہ تھی، فاستمتعوا بخلاقهم، اور انہوں نے اپنے حصے سے خوب فائدہ اٹھایا. تب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک آدمی کے لیے ایک حصہ لکھا ہے، رزق کا اور اس طریقے سے دنیا کا. آدمی دنیا میں آتا ہے تو اس کو اس کا حصہ مل جاتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور مومن ہے تو جو حصہ اس کو مل جاتا ہے وہ اپنا کانا اپنے بھائی کے ساتھ شریک کر دیتا ہے. اور طعام الواحد یکفی للاثنین کے اصول پر عمل کرتا ہے، جہاں پریشان کو دیکھتا ہے تو اس سے صبر نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے اپنے اخراجات کو کم کر کے اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے خواہشات کو بڑا چڑھا کر اسی کے بیچ میں رہتے ہوئے جو اس کا حصہ ہے اس کو ملا ہے، اس کو خوب اپنے خواہشات کی تکمیل میں استعمال کرتا ہے. پہلی صفت مومن کی ہے اور دوسری صفت منافق کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں یہی فرماتے ہیں کہ ان کا جو حصہ ہے اور وہ حصہ ان کو ملا دنیا کے اندر، تو انہوں نے اپنے حصے سے خوب فائدہ اٹھایا. فاستمتعتم، تو جو حال ان کا ہے وہی حال تمہارا ہے کہ تمہیں بھی تمہارا حصہ ملا اور تم نے بھی اپنے حصے سے خوب فائدہ اٹھایا. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، اس طریقے سے تم سے پہلی قومیں آئی تھی اور وہ بھی اسی راستے کو اختیار کیے ہوئے تھی، جس طریقے سے انہوں نے اپنے حصے کو خوب استعمال کیا اور خوب اس سے فائدہ اٹھایا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تم نے بھی وہی کام کیا. وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا، اور جس طریقے سے وہ باطل کے اندر خوب گھس گئے تھے تم بھی اسی طریقے سے باطل میں خوب گھس گئے ہو. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اعمال کو دنیا کے اندر بھی ضائع کر دیا اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کیا. دنیا میں اس طریقے سے ضائع کیا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر ان کو بشارت نہ ملی، اور آخرت کے اندر ان کے اعمال پر ان کو ثواب نہیں ملے گا. اسی طریقے سے تمہیں بھی تمہارے اعمال پر دنیا میں کوئی بشارت نہیں ملی اور تمہیں بھی تمہارے اعمال پر آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ دوسرا نتیجہ ہے. اولئک حبطت اعمالهم، یہ پہلا نتیجہ ہے ان کے بدعمالیوں کا، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ دوسرا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ سراسر خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قوم نوح وعاد وسمود وقوم ابراہیم واصحاب مدینہ والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. الم یاتہم، یہ تخویف دنیاوی ہے کہ کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ان قوموں کے جو ان سے پہلے گزری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے طرف انبیاء کو بھیجا اور ایک نظام انبیاء نے ان کے سامنے زندگی گزارنے کا پیش فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس نظام کو بھیجا ہے اور تم اس نظام کے پابند ہو، اسی کے مطابق زندگی گزارو. لیکن انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا اور ان کے دعوت کو مسترد کیا اور اللہ کے آیات کی تکذیب کی. یہ قوم دنیا کے اندر بہت ساری آئی ہے, ان میں سے کچھ قوموں کے واقعات سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہے, قرآن مجید کے اندر بھی ان کا بیان ہے, اور اس طریقے سے تاریخ کا حصہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کو ایک زمانے تک ڈیل دینے کے بعد کس شان کے ساتھ مٹھایا اور ہلاک کر دیا اور تباہ کر دیا. تو کیا ان منافقین کو ان قوموں کی خبر نہیں ملی اور اس طریقے سے ان قوموں کے حالات سے جو ہے نا یہ باخبر نہیں ہوئے کہ یہ رائے راست پہ آتے, اور جو راستہ ان تباہ شدہ قوموں نے اختیار کیا اس راستے کو یہ اختیار نہ کرتے. الم یاتہم نبا الذین من قبلہم قوم نوح, ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی خبر ان کو نہیں ملی اور اس طریقے سے ان کے پاس نہیں آئی, جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے اور قوم عاد ہے اور قوم سمود ہے اور قوم ابراہیم علیہ السلام ہے واصحاب مدین, اور اس طریقے سے اصحاب مدین ہے والمؤتفکات, اور اس طریقے سے الٹی بستیاں والے. الٹی بستیاں والے کون ہے؟ یہ قوم لوط ہے, لوط علیہ السلام کی قوم ہے. اتدہم رسلہم بالبینات, ان تمام قوموں کے پاس انبیاء کرام ان کے جو انبیاء تھے وہ تشریف لائے اور اس طریقے سے واضح معجزات بھی لے کر آئے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی آیات لے کر آئے. فما کان اللہ لیظلمہم, اس کے بعد اللہ نے ان کو تباہ کیا تو اللہ نے ظلم نہیں کیا کہ ان کو تباہ کیا, اس لیے کہ انبیاء کے محنت اور اس طریقے سے انبیاء کا ان کے پاس جانا اور قوم کا جو ہے نا باتیں سنانا اور اس طریقے سے انبیاء کو قتل کرنا اور مذاق اڑانا, آیات کی تکذیب, ایک لمبی چوڑی داستان ہر امت کی جو ہے نا وہ پڑی ہے. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کافی زمانے تک ڈیل دے رکھی تھی, اس کے بعد جا کر جو ہے نا ان کی رسی کو کھینچا گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ان پر آیا اور ان قوموں کو مٹھایا گیا. تو اللہ نے کسی قوم پر کوئی ظلم نہیں کیا, ہر قوم نے اگر ظلم کیا ہے تو خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. خود انسان زمین پر عذاب کا ماحول بناتا ہے اور اس طریقے سے اپنے تباہی کا اسباب, اپنے تباہی کے اسباب کو خود انسان اکٹھا کرتا ہے, اور پھر جب تباہی شروع ہو جاتی ہے تو پھر چیخنے چلانے لگتا ہے اور اس طریقے سے دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ میں مظلوم ہوں اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. حقیقت کے اندر وہ مظلوم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑا ظالم ہوتا ہے اور وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے. تو جو آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو اپنے کو معاف نہ کرے تو وہ کسی اور کو معاف نہیں کرتا, جو اپنے ذات کا خیرخواہ نہ ہو تو وہ کسی اور کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا. تو منافق اپنی ذات کا خیرخواہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ جو لوگ ہوتے ہیں جو فاسق قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے معصیات کے مرتکب ہوتے ہیں, یہ اپنے ذات کے خیرخواہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ کسی اور کے کیا خیرخواہ ہوں گے؟ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون والمؤمنون والمؤمنات. یہاں تک منافقین کے نصب العین کو بیان کیا گیا اور اسی طریقے سے ان کے جو قوائح تھے ان کا بیان ہوا, اور اب یہاں سے اہل ایمان کے نصب العین کا بیان شروع ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اہل ایمان کے جو اوصاف ہے ان کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو بعض بعض کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف, دیکھو وہاں وہ کیا کرتے تھے, یأمرون بالمنکر, اور اہل ایمان حکم کس کا دیتے ہیں؟ بلائی کا. یہاں ہے یأمرون بالمعروف، وہاں پر کیا تھا وینہون عن المعروف، اور یہاں پر کیا ہے وینہون عن المنکر، منکر سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور اسی طریقے سے مومن کی تیسری صفت کہ وہ چوتھی صفت کہ وہ کیا کرتے ہیں، پہلی صفت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مسلمان سے محبت کرتا ہے اور مسلمان مسلمان کے دل کے مسلمان کے لیے دل کے اندر خیر خواہی رحم کرم رکھتا ہے. اور دوسری صفت یہ ہے کہ مسلمان بھلائی کا حکم دیتا ہے. تیسری صفت یہ ہے کہ مسلمان برائی سے روکتا ہے. چوتھی صفت یہ ہے کہ مسلمان نماز قائم کرتا ہے. پانچویں صفت یہ ہے کہ مسلمان زکات دیتا ہے. اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ضرور رحم فرمائیں گے، اس لیے کہ اس نے عہد کر رکھا ہے کہ جو دنیا کی زندگی انتہائی قیمتی زندگی ہے، اس زندگی کو میں نے اللہ کے مرضی سے گزارنا ہے. تو جو آدمی یہ عہد اور یہ تہیہ کر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ضرور رحم فرماتے ہیں. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اب یہاں اہل ایمان کے لیے بشارت کا اعلان ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، عہد کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے، کس کا؟ جنت کا، کہ میں تمہیں ضرور جنت دوں گا. اور اس جنت کے کچھ صفات بیان کی گئی ہے. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتن، ایسی باغات ہے جس میں نہریں بہتی ہوگی اور یہ ہمیشہ ان باغات کے اندر ہوں گے. ومساکن طیبتن، اور نفیس مکان بھی اس میں ان کو دیے جائیں گے. فی جنات عدن، جنات عدن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جنتیں کہ جو ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے، کبھی اس کو اس جنت سے بے دخل نہیں کیا جائے گا. ورضوان من اللہ اکبر، اور جنت کے تمام نعمتوں سے پھر بڑی نعمت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. جنت کے اندر جب یہ اعلان ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں آج کے بعد ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تو جنتیوں کی خوشیاں جو ہے نا وہ اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی. اور جنت کے تمام نعمتیں جو ہے نا پھر اس اعلان کی خوشی کے نعمت کے مقابلے میں جو ہے نا ان کو بہت معمولی نظر آئے گی. ذالک هو الفوز العظیم، اکبر کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے تمام نعمتوں کے مقابلے میں یہ جو اللہ تبارک و تعالی کے رضا کا اعلان ہوگا یہ کیا ہوگا؟ بہت بڑی نعمت ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے. یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یا اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو حکم دیا ہے کفار کے خلاف جہاد کرنے کا، منافقین کے خلاف جہاد کرنے کا، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم بھی ہے. کافروں کے ساتھ یعنی جہاد کا طریقہ کافروں کے ساتھ اور ہوگا، اور اس طریقے سے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے مسلمان ظاہر کرتا ہے تو جہاد تو اس سے بھی کرنا ہے، لیکن یہاں طریقہ کیا ہوگا؟ الگ ہوگا. کافر کے ساتھ جہاد بالسنان ہوگا، تلوار کے ساتھ، اور منافق کے ساتھ جہاد باللسان ہوگا، زبان سے جو ہے نا ان کو سمجھایا جائے گا. کہ جو بات اور جو اقرار آپ کی زبان پر رہے اس میں آپ اخلاص پیدا کریں اور اسی اقرار کو آپ دل کے اندر اتاریں اور صحیح مسلمان بن جائے تو آپ کو اس اقرار کا فائدہ ہوگا. اور اگر یہ اقرار صرف زبان کے حد تک ہے اور دل سے اس کا تعلق نہیں ہے اور اخلاص کے ساتھ اگر یہ اقرار نہیں ہے تو اس اقرار سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو منافق کے خلاف جہاد کرنا ہے باللسان, کافر کے خلاف جہاد کرنا ہے بالسنان. منافق کے خلاف بالسنان جہاد نہیں کرنا, اس لیے کہ اسلام بدنام ہوگا, مسلمان بدنام ہوں گے کہ دیکھو مسلمان پاگل ہو گیا ہے, اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر رہا ہے. تو طریقہ مختلف ہوگا. وغلظ علیہم, اور سب کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے. وماواہم جہنم, اور یہ اخروی سزا ہے کہ ان سب کا ٹکانا جہنم ہے, اس لیے کہ حقیقت کے اندر منافق بھی کافر ہے اور کافر بھی کافر ہے, اور کافر ہمیشہ جنت کے جہنم میں رہے گا اور جہنم اس کا ٹکانا ہے. وبئس المصیر, اور بہت بری جگہ ہے یہ. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر. در منصور میں لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو 12 منافق تھے, انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے گزریں گے, لہذا ہم لوگ اسی وادی میں بیٹھتے ہیں, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ جائیں گے تو ہم یہاں ہنگامہ برپا کریں گے اور اسی میں آپ کو جو ہے نا نیچے گرائیں گے اور ختم کر دیں گے آپ کو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حذیفہ ساتھ تھے اور اسی طریقے سے حضرت حمار بن یاسر بھی ساتھ تھے, اسی وادی میں جب پہنچے, بالکل اسی مقام پر جب پہنچے تو وہاں پر یہ لوگ موجود تھے, اور انہوں نے اپنے چہروں کو چھپا کے جو ہے نا وہاں انتظار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے ڈانٹا, اور ڈانٹنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے, آپ نے پہچان نہیں کہ یہ کون تھے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی, اور وحی کے ذریعے سے جو ہے نا آپ کو بتایا گیا کہ فلاں 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 آدمی نے پلاننگ کی تھی, اور اس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے یہ باتیں پلاننگ کے اندر طے کی تھی, اور یہ آپ کے قتل کے لیے جہاں آپ کو ملے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا, جب بلایا تو انہوں نے بالکل انکار کیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی, اور اس طریقے سے جو ہے انہوں نے قسمیں اٹھائی. اور جلاس ایک آدمی بھی اسی انہی لوگوں میں تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مالی مدد کی تھی اس آدمی کی, اور اس طریقے سے بہت زیادہ احسانات تھے آپ کے اس آدمی کے اوپر. تو وہ حیران ہو گیا کہ جس وقت ہم نے یہ باتیں کی تھی اس وقت تو ہمارے سوا کوئی اور آدمی نہیں تھا, اور دنیا کے لوگوں میں سے کسی کو ہماری میٹنگ کا اور ہماری باتوں کا پتہ نہیں ہے, اور پوری ساری باتیں حضرت کو بتائی گئی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے, اور اللہ ہی نے جو ہے نا یہ ساری باتیں ان کو بتائی ہے. تو پہلے وہ منافق تھا, لیکن اس واقعے کے پیش آنے کے بعد وہ مخلص مسلمان بن گیا جلاس. تو قرآن مجید کی آیتیں جو ہے نازل ہو گئی ان کی جھوٹ کے بارے میں. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر, قسمیں کھاتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نام کی, اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولقد قالوا, تحقیق انہوں نے یہ باتیں کہی ہے. کلمۃ الکفر, یعنی یہ جو کلمہ کفر ہے, نبی کو قتل کرنا, قدر کی پلاننگ کرنا, یکجا ہو کر حملہ کریں گے, یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہے. وکفروا بعد اسلامہم, اور اسلام کے بعد یہ کیا ہو گئے کافر. کیا مطلب؟ کافر تو یہ پہلے تھے, منافق تھے, کافر تو یہ پہلے تھے, منافق تھے, لیکن یہاں پر وکفرو کا مطلب کیا ہے کہ پہلے اسلام ظاہر تھا, کفر پوشیدہ تھا, اور اب ان کا کفر کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا. اب ان کا کفر ظاہر ہو گیا. تو منافقین میں سے جن جن کے کفر کو اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا جہاں چاہا ظاہر فرمایا, تو پھر وہ چھپا نہیں سکے اپنے کفر کو, اور اللہ پاک نے ظاہر کر دیا. تو ان منافقین کا جو کفر تھا وہ بھی اللہ پاک نے یہاں کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا. اسلام کے بعد, یعنی پہلے اسلام ظاہر تھا, کفر دل میں تھا, اب کفر جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ بالکل ظاہر ہو گیا. وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے قصد کیا تھا اس کام کا جس کو یہ حاصل نہ کر سکے, یعنی پیغمبر کے قتل کا قصد کیا تھا, اللہ پاک نے ناکام کیا اور اس مشن میں یہ کامیاب نہیں ہوئے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور انہوں نے بدلہ جو لیا کس کے لیا؟ اس لیے لیا کہ اللہ کے رسول نے ان کو غنی کر دیا تھا, اللہ کے رسول نے ان کو مال دیا تھا, اور اس طریقے سے ان کے پریشانیوں میں ان کے ساتھ مدد کی تھی. تو اب ظاہر ہے کمینے کا بدلہ اسی طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر بدلہ اس طریقے سے دیا اللہ کے نبی کے احسانات کا, کہ اللہ کے نبی کے قتل کا منصوبہ بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور انہوں نے جو بدلہ دیا یہ بدلہ نہیں دیا مگر اس بات کا کہ اللہ کے رسول نے ان کو غنی کر دیا تھا, ان کی مدد کی تھی, ان کو مال دیا تھا. تو انہوں نے اس شکل میں اور اس صورت میں حضرت کے اچھائی احسانات کا بدلہ جو ہے نا برائی اور قتل کے ساتھ دینے کی کوشش کی. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ, اگر یہ لوگ آج بھی دل سے توبہ کرے اور نفاق کو دل سے ہٹا کر اور اخلاص نفاق کی جگہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے, جیسے کہ جلاس نے ان میں سے نفاق کو ہٹا کر اس کی جگہ اخلاص کو کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا, اور وہ مخلص مسلمان بن گیا. تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اگر انہوں نے روگردانی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. یہاں بھی سزا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور آخرت میں بھی سزا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو گویا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے اگر انہوں نے روگردانی اختیار کی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور جب اللہ تبارک و تعالی ان کے خلاف عذاب کا فیصلہ فرمائیں گے اور ان کو مزہ چکھانے کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے, تو پھر دنیا میں, عرض سے مراد یہاں کیا ہے؟ دنیا ہے. پھر دنیا کے اندر بھی ان کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کر رکھا تھا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم, اور ہمیں مال دولت مل گیا, تو ہم ضرور اس کو خرچ کریں گے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور اسی طریقے سے ہم نیک بن جائیں گے. یہ ان کا اعلان تھا دنیا ملنے سے پہلے اور مال ملنے سے پہلے. اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے کہ انسان کے ارادے کیا ہے, انسان کے عزائم کیا ہے, لیکن چونکہ دنیا دار الامتحان ہے, اور ایک آدمی اگر کسی اچھائی کا اعلان کرتا ہے تو اللہ اس کو موقع دیتا ہے. تو اللہ نے مال دے دیا, اتانا من فضل, ہاں, فلما اتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے مال دے دیا تو مال ملنے کے بعد انہوں نے کیا کر لیا؟ اپنے سارے اعلانات بھول گئے, اپنے سارے وعدے بھول گئے, پاکستان کے میں ایم پی اے کی طرح سب سارے وعدے جو قوم سے کرتے ہیں انتخابی مہم کے دوران پھر کامیابی کے بعد بھول جاتے ہیں, بلکہ اپنی قوم اور حلقے کو بھی بھول جاتے ہیں. تو بالکل یہی جو ہے نا حالت ان کی بھی ہے, ان منافقوں کی ہے کہ بھول گئے اپنے وعدوں کو اور اس طریقے سے بخل کا راستہ اختیار کیا, مال کو جمع کرنا شروع کر دیا, وتولوا اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طواز سے روگردانی اختیار کی. وہم مورزون اور یہ عادی مجرم ہے, عادی مجرم ہے, یہ تو عادی ہے, اسی ہیر پیر کے عادی ہے. تو ظاہر ہے جب یہ عادی ہے اس کے اس ہیر پیر کے اور یہ ان کا جو ہے نا عادت اور فطرت جو ہے نا یہ بن چکا ہے تو وہی کام کر گئے. فَآخَبَهُمُ اللَّهُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا, بطور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا ان کے دلوں کو ان کے دلوں کے اندر نفاق کو قائم کر دیا. بطور سزا اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر کیا کر دیا, نفاق کو قائم کر دیا. اور نفاق کے لیے ان کے دل کیا بن گئے, ہیڈ کوارٹر بن گئے. اب اسی کے اندر نفاق پڑا ہے اور یہ ناسمجھ اور بے عقل انسان اپنے آپ کو سیاسی کہتا ہے اور اپنے آپ کو چالاک اور سمجھدار اور ہوشیار کہتا ہے, اور لوگ بھی جب اس کے اس قسم کے الفاظ کے ساتھ تعریفیں کرتے ہیں تو یہ ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے, حالانکہ یہ نادان سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بدعمالیوں کی وجہ سے اور اس طریقے سے میری عہد شکنیوں کی وجہ سے اللہ نے میرے دل کو نفاق کا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے اور اس طریقے سے تباہی کا جو ہے نا مرکز بنایا ہے, اور کسی وقت جو ہے نا یہ ڈم بم اور یہ لاوا جو ہے نا وہ پھٹے گا, میری دنیا بھی تباہ ہوگی اور میری آخرت بھی تباہ ہوگی. یہ نادان اپنے بارے میں جانتا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بدعمالیوں کا نتیجہ کیا ہوا, فآقبہم اللہ نفاقا فی قلوبہم الى یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدو وبما کانوا یکذبون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے وعدوں میں مخالفت کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طریقے سے جو ہے نا ہر وقت جھوٹ کہتے رہنا, یہ وہ بدعمالیہ ہے. اور اس طریقے سے وعدوں کو توڑنا یہ وہ بدعمالیہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق کو قائم کر دیا. اور اب یہ نفاق ان کے دلوں کے اندر رہے گا, کب تک رہے گا, الی یوم یلقونہ, اس دن تک یہ نفاق رہے گا ان کے دلوں کے اندر جب تک جو ہے نا یہ دنیا سے اللہ کی طرف نہیں جاتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ اب اسی نفاق کے ساتھ ان کی زندگی کا شام آئے گا اور ان کی زندگی اختتام پذیر ہوگی. یہ کتنا خطرناک جو ہے نا یہ عمل ہے اور کتنی جو ہے نا خطرناکی ہے آدمی کے لیے جس کو آدمی سمجھتا نہیں ہے. الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب, کیا یہ انجامی اخروی ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان اللہ یعلم سرہم, اللہ سے کوئی چیز ڈکی چپی نہیں ہے, وہ تمام کے تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں, وہ سب اللہ کے علم میں ہے. ونجواہم, اور اسی طریقے سے ان کے وہ ساری میٹنگیں جو بند کمروں کے اندر کی جاتی ہے اور ان میٹنگوں کے اندر اللہ کے دشمنی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دین کے خلاف اور قرآن کے خلاف اور قرآن مجید کے تعلیم کے خلاف جو بند کمروں کے اندر یہ فیصلے کرتے ہیں, ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے, اللہ کے سامنے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, اور اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام غیوب کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں, جانتے ہیں, اس سے کوئی چیز ڈکی چپی نہیں ہے. ہر پوشیدہ چیز اللہ کے سامنے بالکل ظاہر اور واضح ہے. یہاں تک کہ آدمی کے ذاتی افعال بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بندے کے علم میں نہیں ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. ہم یہاں سے سفر کرتے ہیں تو کتنی حرکات ہے, کتنی سکنات ہے, کس سپیڈ سے ہم گئے ہیں, بیچ میں وقفہ کتنا ہے, اور اس طریقے سے قدم کتنے ہیں, اور کتنے رنگ جو ہے نا وہ آگے پیچھے جو ہے نا چلتے رہے. انسان کو اپنے ان افعال کا بھی پتہ نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. ہمارے دلوں کے اندر دن بھر میں بہت سارے خیالات اور اس طریقے سے بہت سارے ارادے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ہمیں شام کو جب ہم اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے ارادے اور پیدا ہونے والی باتیں اور خیالات ہمارے علم میں نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اس سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے. لیکن آدمی جب عقل کا اندھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بند کمروں میں بات کرتے ہیں, ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں سنتا, حالانکہ سننے والا اس وقت ان کو سن رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والا اس وقت ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے باتوں کو اس طریقے سے نہیں سن سکتے ہیں جس طریقے سے اللہ ان کے باتوں کو سنتے ہیں, اور وہ آپس کے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے منافق ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا ان کا نفاق بھی اللہ کے سامنے ہے, اور ان کے دلوں کے ارادے اور عزائم بھی ان کے سامنے ہے, اللہ کے سامنے ہے, اور جن کے لیے وہ یہ سب کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. ایک مرتبہ جب آیت صدقہ نازل ہو گئی تو ایک صحابی نے بہت سارا مال لا کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا بطور صدقہ. تو مجمع میں منافقین بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ریاکار ہے. جب دیکھا کہ اس آدمی نے بہت سارا مال اللہ کی حضرت کے حوالے کر دیا کیونکہ آیت صدقہ نازل ہوئی ہوتی, تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ریاکار ہے, دکھلاوا جو ہے نا اس کے اندر ہے, اگر اس کو صدقہ دینا تھا تو سب کے سامنے دینے کی کیا ضرورت تھی, چپ کر دیتا. اور دوسرے صحابی نے محنت مزدوری کی تھی اور اسی سے ایک سا خریدا تھا اور وہ لا کر جو ہے حضرت کے حوالے کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ غنی ہے, اس کے ایک سا کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. جس نے زیادہ دیا وہاں بھی ان کو آگ لگی جلن, اور بغض اور حسد جو ہے نا وہ ان سے برداشت نہیں ہوا اس کی قربانی, کہنے لگے کہ یہ ریاکار ہے. اور جس نے اپنی طاقت کے مطابق دیا تھا لیکن بظاہر کم تھا, ظاہر ہے وہ غریب مزدور تھا, تو انہوں نے ان کے دل کو نہیں دیکھا کہ کس اخلاص کے ساتھ اس نے صدقہ دیا ہے. کہا کہ اللہ تو غنی ہے, اللہ کو ایک سا کی کھجوروں کی کیا ضرورت ہے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, الذین یلمزون المتطوعین. متطوع کہتے ہیں نفلی صدقہ دینے والا, تطوع سے ہے. الذین یلمزون المتطوعین, وہ لوگ کہ جو تانا دیتے ہیں نفلی صدقات دینے والوں کو, من المؤمنین, ایمان والوں میں سے. یعنی ایمان والے جب نفلی صدقات دیتے ہیں تو وہ لوگ کہ جو ان کو کیا کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں. فی صدقات, صدقات کے اندر زیادتی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے, کم دیتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ کو, اللہ غنی ہے, اللہ کو جو ہے نا اس ایک سا کی کیا ضرورت ہے. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور وہ لوگ کہ جن کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوا ان کی مزدوری کی. تب یہ ہے کہ وہ مزدور ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہے اور دن بھر اس نے مزدوری کی, اور اسی مزدوری سے اس نے اللہ کے نام پر صدقہ دینے کے لیے کوئی چیز خریدی اور لے جا کر جو ہے نا اس کو جمع کرا دیا. تو اس آدمی کے دل کو دیکھنا چاہیے کہ دن بھر جو ہے نا یہ بوجھ اٹھاتا رہا, محنت مزدوری کرتا رہا, اور جو کچھ ملا اسی سے جو ہے نا اسی کو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا, تو یہ کوئی معمولی قربانی تو نہیں ہے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ, سخر اللہ منہم، اللہ کے محبوب بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیرتی ذات ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جواب دیتے ہیں، فیسخرون منہم، تو جب انہوں نے ان کا کیا مذاق اڑایا، سخر اللہ منہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کا مذاق اڑایا، بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. اس لیے اگر آپ کسی کو گالی دیں گے، اگر آپ کو کوئی گالی دے گا اور آپ گالی نہیں دیں گے تو اللہ آپ کی طرف سے جواب دیتا ہے، اور جب آپ نے بھی اپنے منہ کو گندا کر دیا اور گالی دینا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ دونوں کو ایک دوسرے کے رحم کرم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر شیطان اور اس طریقے سے ابلیس کا کارندہ جو ہے نا وہ بیچ میں آتا ہے، اور پھر وہ اپنا کرتب دکھاتا ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھے اس کے انتقال ہو گیا، تو اس کے بیٹا مسلمان تھا اور مخلص مسلمان تھا، مردے سے زندہ پیدا ہونے کی ایک مثال یہی ہے، باپ مردہ ہے روحانی طور پر اور اس سے اللہ پاک نے ایک ایسی اولاد کو عطا فرمایا کہ جو پکا ٹکا مخلص مسلمان تھا. اور یہ وہی بیٹا ہے جب باپ نے ایک وارکے سے واپسی پر، ایک غزوے سے واپسی پر کہا لئن رجعنا المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، یہ جو مہاجرین ہیں یہ سارے جو ہے نا ذلیل لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے مکے والوں نے ان کو نکالا، نعوذ باللہ، یہ سارا مکے کا کچرا تھا اس لیے انہوں نے وہاں سے ان کو نکالا ہے، اور یہ ذلیل اور حقیر لوگ ہیں، ہم بھی ان کو یہاں سے نکالیں گے اب اگر ہم مدینہ واپس گئے. تو ان کے بیٹے کو یہ بات معلوم ہو گئی، اور مدینہ کے دروازے پر ان کا بیٹا کڑا ہو گیا اور تلوار نکال کر جو ہے نا باپ کو روکا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے آپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اور آج دنیا کو بتانا ہے کہ ذلیل کون ہے اور معزز کون ہے. پھر حضرت نے اجازت دی اور فرمایا کہ ان کو جانے دو. تو یہ ہوئی عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، ان کو تو آگ اس لیے لگی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے اندر پوری تیاری کی گئی تھی ان کے تاج پوشی کے لیے، اور اس طریقے سے مدینہ کے ریاست کے جو ہے نا سرداری اور اس طریقے سے ولایت کے لیے پوری تیاری کی گئی تھی. اتنے حضرت تشریف لائے اور ان کے سارے منصوبے جو ہے نا وہ درے کے درے رہ گئے، تو اس لیے ان کو تو جلن تھی اور اس طریقے سے ان کو تکلیف تھی. لیکن شروع کا وقت انہوں نے کچھ اس طریقے سے گزارا کہ انہوں نے دل کے اندر جو ہے نا یہ سوچتا رہا اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہ بتاتا رہا کہ بس یہ تو آج کل کے مہمان ہیں، آج ختم یا کل ختم، اور اس طریقے سے مکے والے بھی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یا مدینے والے بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے، بس چند دنوں کے مہمان ہیں، ان کا صفایا ہو جائے گا پھر ہم اپنا کام جو ہے شروع کریں گے. تو جب اس کا انتقال ہوا بیٹا حضرت کے پاس آیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کا کرتا مانگا، آپ نے دے دیا، اور پھر نماز جنازے کے لیے کہا تو آپ تشریف لے گئے. جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دامن سے پکڑ لیا کہ یہ تو کافر ہے، اور ساری زندگی انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگوں میں گزاری ہے، آپ ان کے نماز جنازہ پڑھاتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صراحت کے ساتھ کافر اور مشرک کے نماز جنازے سے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اختیار دیا ہے ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ، آپ استغفار کریں یا نہ کریں ان کے حق میں برابر ہے، آپ 70 مرتبہ استغفار کریں کثرت کی طرف اشارہ ہے، پھر بھی یہ ہے کہ ان کو ان کی بخشش نہیں ہوگی. لیکن منع نہیں کیا گیا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا میں ان کی نماز جنازہ پڑھا ہوں گا. پھر آگے جیسے کہ آیت آنے والی ہے, صراحت کے ساتھ حکم آیا اور پیغمبر کو مشرق اور کافر کے نماز جنازہ سے اور اس طریقے سے ان کے لیے استغفار سے منع کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد مسلمان کسی کافر کے رسومات میں اور جنازے میں شرکت بھی نہ کرے, اور اس طریقے سے مسلمان کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ مانگے. ذالک بانہم کفروا, یعنی ان کے مغفرت کیوں نہیں ہوگی, عدم مغفرت کے سبب بیان ہو رہا ہے. ذالک بانہم, یہ سبب ہے عدم مغفرت کی کہ انہوں نے کفر کیا, انکار کیا اللہ کا, اللہ کے رسول کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم. یہاں ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے, اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر بیٹھنا اور غزوات میں نہ جانا, اس بات سے جو ہے نا ان کو خوشی ہو رہی تھی کہ ہم نے اللہ کے رسول کے جو ہے نا مخالفت کی ہے, اور ظاہر ہے وہ تو کافر تھے, تو اللہ کے رسول کی مخالفت پر اور اس طریقے سے گھروں میں بیٹھنے پر اور اسی طریقے سے جو ہے نا معرکوں میں شرکت نہ کرنے پر اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی اس طریقے سے سست اور کاہل بنانا اور ان سعادتوں سے جو ہے نا ان کو محروم کرنا, جب اس میں ان کو تھوڑی سی کامیابی ملتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں. فرح المخلفون بمقعدہم, تبوک سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور اس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر وہ بیٹھے رہے, وہ خوش ہو رہے تھے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کے مخالفت میں گھروں میں بیٹھنے پر جو ہے نا وہ خوش ہو رہے تھے. وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم, اور وہ ناپسند کرتے تھے کہ ہم کیا کریں, جہاد کریں اپنی اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اس بات کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے اس بات کو تو مسلمان پسند کرتا ہے, اور یہ منافق تو مسلمان تھے نہیں, یہ تو کافر تھے. وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا. وقالوا, یہ ان کا شکوہ ہے, کہتے تھے کہ لا تنفروا فی الحر, سخت گرمی ہے, کیونکہ تبوک کی لڑائی جن تاریخوں کے اندر طے کی گئی تھی, سخت گرمی کا زمانہ بھی تھا اور انتہائی اہم مصروفیت کا زمانہ تھا, کیونکہ کھجوروں کی پیداوار کو وصول کرنا تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی, سفر بہت زیادہ طویل تھا, اور مقابلہ بھی کسی معمولی قوم سے نہیں تھا بلکہ زمانے کے مشاق قوم سے جو ہے نا روم والوں سے مقابلہ تھا. ان کی تو ساری زندگی جنگوں کے اندر گزری تھی, اور اس طریقے سے وہ تجربہ کار جو ہے نا وہ جنگجو لوگ تھے, تو مقابلہ ان کے ساتھ تھا. تو جب تو اس وقت انہوں نے کیا کہا, لا تنفروا فی الحر, اسی گرمی کے اندر, سخت دھوپ کے اندر, اور یہاں ہماری کھجوریں جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے اور اترائی کا زمانہ ہے اور وسائل بہت کم ہے, افرادی قوت نہ ہونے کے برابر ہے, سامنے جو طاقت ہے وہ سپر طاقت ہے, اور ان کے پاس جو فوج اور سپاہی ہے وہ انتہائی جنگجو اور تجربہ کار ہے, تو خامخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ بات اچھی نہیں ہے, تو مت نکلا کرے. یہ منافق مدینہ کے لوگوں کو جو ہے نا یہ باتیں بتاتے پھرتے تھے, یہ شکوہ ہے. قل نار جہنم اشد حرن, جواب شکوہ, آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کا آگ مدینہ کی دھوپ سے اور مدینہ سے لے کر تبوک تک جو راستہ ہے, اس راستے کے درمیانی راستے کی دھوپ سے تو بہت زیادہ ہے. اگر اس دھوپ سے بچنا چاہو گے تو کہاں جاؤ گے, جہنم کے دہکتے آگ میں جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ یہ فرض کفایہ ہوتا ہے, جہاد اور جنگ جو ہے یہ کیا ہے, فرض کفایہ عام حالات میں, لیکن جب امیر حکم دے دے تو پھر یہ فرض عین ہو جاتا ہے. جب امیر ضرورت محسوس کرے اور پھر سب لوگوں کو جو ہے نا معرکوں کے اندر اور جہاد کے اندر اور جنگ کے اندر حصہ لینے کے لیے کہے تو پھر سارے لوگوں کے اوپر جنگ فرض عین ہوتا ہے. تو یہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا تھا تبوک کی جنگ کے لیے اور اس طریقے سے تاکید کے ساتھ جو ہے نا آپ نے حکم دیا تھا اور انتہائی جو ہے نا اہم اپیلیں آپ نے فرمائی تھی, تو ایسے موقع پر جنگ جو ہے نا یہ کیا ہو گئی تھی, فرض عین ہو گئی تھی. اور اسی وجہ سے وہ لوگ کے جو اسی جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے حالانکہ وہ مخلص مسلمان تھے ان کو بھی مجرم قرار دیا گیا اور پھر انہوں نے جو ہے نا رونا اور گڑگڑانا شروع کیا اور کافی عرصے کے بعد 50 دنوں کے لگ بھگ 50 دن کے بعد جو ہے نا ان کی توبہ پھر قبول ہوئی اور ان کا جرم جو ہے نا وہ معاف ہوا. تو قل نار جہنم اشد حرن, آپ کہہ دیجئے کہ آج جہنم کی آگ تو بہت زیادہ سخت ہے, بہت زیادہ جو ہے نا گرم ہے اس دھوپ سے. لو کانو یفقہون, لو تمنا یہ ہے کاش ان لوگوں کو جو ہے نا یہ حقیقت حال سمجھ آتی ہوتی. فلیضحکو قلیلاً ولیبکو کثیراً, یہ امر بمانہ خبر ہے. امر بمانہ کس کی خبر ہے, یعنی یضحکون قلیلاً ویبکون کثیراً, اگر حقیقت حال کا ان کو پتہ ہوتا تو پھر یہ لوگ زیادہ روتے اور کم ہنستے, لیکن نہ سمجھ ہے, عقل پر پردے آ گئے ہیں اور حقیقت حال جو ہے نا یہ سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. فلیضحکو قلیلاً فی الدنیا ولیبکو کثیراً جزاءً بما کانوا یکسبون, اور یہ ان کے کیے کا جزا ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا, پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا گا فرمایا آپ واپس جائیں گے مدینہ, تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے جو ابھی نکلے نہیں تھے, مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ آپ کو درخواستیں دیں گے کہ اس معرکے میں ہم شریک نہیں ہو سکے, ہمارے ساتھ یہ عذر لگا تھا, یہ پریشانی تھی, اور آئندہ جہاں بھی کوئی غزوہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ آج کے بعد آپ کا ہمارے ساتھ نکلنا ختم ہو گیا, آج کے بعد نہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لیا کریں گے اور نہ آپ ہمارے ساتھ جا سکتے ہو, تاکہ ان کو اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے, یعنی ان کو جو ہے نا پتہ چلے کہ ہمارا جو نفاق ہے اور ہماری جو بیماری ہے اس کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چل گیا اور مسلمانوں کو جو ہے نا اس کا پتہ چل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو واپس لٹایا ایک ان کے ایک جماعت کی طرف, یعنی جو مدینے میں پیچھے رہ گئے ہیں, فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, تو یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے نکلنے کے لیے. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا, تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آج کے بعد آپ میرے ساتھ جہاد کے لیے قطعاً نہیں نکل سکتے ہو, بس بات ختم ہو گئی. ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود, اور آج کے بعد یعنی مقصود اصلی جو ہے نا خروج سے کیا ہے, جنگ ہے, تو آج کے بعد کسی دشمن کے مقابلے کے لیے اگر ہم جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جا کر کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین, تو مدینہ کے اندر بیٹھنے پر خوش تھے اور یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جب آپ کو تاکید کے ساتھ نکلنے کے لیے کہا گیا اور ضرورت بہت زیادہ تھی, لیکن یہ ہے کہ آپ پیچھے رہے اور اس طریقے سے مدینہ کے اندر بیٹھے رہے اور مدینہ کے اندر بیٹھنا آپ کو پسند تھا، لہذا اب ہمیشہ کے لیے مدینہ کے اندر عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ابھی قطعاً کبھی آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا کسی غزوے کے لیے روانگی کے وقت. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں میں سے اگر کسی کے موت واقع ہو جائے تو آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی ہے، آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی ہے، اور ان کا جو کفر تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، ظاہر کر دیا. اور کافر کے نماز جنازہ اور اس طریقے سے جو منافقین تھے جن کا کفر اللہ نے اپنے نبی کے اوپر واضح اور ظاہر کر دیا، ان کے نماز جنازہ سے بھی منع کیے گئے. ولا تقم علی قبرہ، اور ان میں سے کسی کی قبر پر جو ہے نا آپ کھڑے نہیں ہوں گے. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہے دل سے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور اسی کفر کے اوپر ان کی موت واقع ہو گئی ہے. لہذا جس کے موت کفر کے اوپر واقع ہو اور اس طریقے سے معلوم ہو کہ یہ آدمی کافر مرا ہے، تو ان کے لیے استغفار بھی جائز نہیں ہے، اور اس طریقے سے ان کے نماز جنازہ میں، اگر ان کے ہاں نماز جنازہ کی عادت ہو، تو ان کے جنازے میں جو ہے نا شرکت بھی جائز نہیں ہے. اور اس طریقے سے ان کے جو رسومات ہوتے ہیں آخری، اس میں شرکت جائز نہیں ہے. ولا تعجبک اموالہم و اولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا و تزہق انفسہم وہم کافرون. یہ ازالہ شبہ ہے، اور ازالہ شبہ کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے لیے اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ کافروں کے پاس اور منافقین کے پاس اگر مال زیادہ ہے یا ان کی افرادی قوت جو ہے نا وہ زیادہ ہے، تو اس سے جو ہے نا آپ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. مال کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منها کافرا شربۃ ماء، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قدر و قیمت ہوتی اللہ کے ہاں، تو کافر جو اللہ کا دشمن ہے اس میں سے، اسی دنیا میں سے اس کو ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا اور نہ پلایا جاتا. لیکن یہ بے وقعت چیزیں ہیں، اور اس طریقے سے افرادی قوت بھی اگر زیادہ ہو تو آپ اس سے متاثر نہ ہو، اس لیے کہ افرادی قوت اگر کسی کی زیادہ ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تو کافر تو ویسے بھی زندہ مردہ ہے، زندہ مردہ لاش ہے وہ، اور ان کے پاس دل نہیں ہے، اور ظاہر ہے کچرا ہے اور گن ہے. تو یہ جب میدان میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو یہ مولی یا گاجر کی طرح جو ہے نا یہ کٹیں گے اور پٹیں گے، لہذا آپ اس سے متاثر نہ ہو. ولا تعجبک اموالہم و اولادہم، تعجب میں نہ ڈالے آپ کو ان کے اموال اور ان کے اولاد. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسی مال کے ساتھ اور اسی اولاد کے ساتھ ان کو دنیا کے اندر بھی کیا دے، عذاب اور سزا دے. وتزہق انفسہم، اور اس طریقے سے موت تک جو ہے نا وہ کیا رہے، اسی میں رہے. وہم کافرون. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے اور وہاں پر مطالبہ ہوتا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ اور اس طریقے سے اپنی جان کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرے، تو استاذنک اولو الطول، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے صاحب ثروت ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کیا طلب کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہماری مصروفیات ہے اور اس طریقے سے مسائل ہے، ہم تو جا نہیں سکتے ہیں. وقالوا ذرنا نکم مع القائدین، اور یہ مضمون اجازت ہے، اجازت طلب کرتے ہیں. تو مضمون اجازت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ ذرنا نکم مع القائدین، آپ ہمیں جو ہے نا معاف کیجئے اور ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم مدینہ کے اندر جو لوگ رہیں گے ان کے ساتھ رہیں گے، ہم نہیں جا سکتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ تھے جو منافق تھے اور اس طریقے سے مدینہ کے اندر تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غزوہ تبوک میں نکلنے کے لیے کہا تو انہوں نے اجازت طلب کی اور اپنے فرضی مصروفیات حضرت کے سامنے لا کر رکھ دی، اور مدینہ میں جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی کہ یہاں بھی شہر ہے اور اس طریقے سے یہاں بھی عورتیں اور بچے ہیں، چلو اگر ہم وہاں نہیں جا سکیں تو یہاں رہیں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے اور اس طریقے سے ریاست کے ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کریں گے. اس قسم کی باتیں انہوں نے کی. رضوا بأن يكون مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، اور یہ اسی پر خوش ہو گئے کہ ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ یہاں رہیں گے مدینہ کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، فہم لا یفقہون. اب جو ہے نا کس کام میں ان کا فائدہ ہے اور کس کام میں ان کا نقصان ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. اگر ان کے دل درست ہوتے، عقل سلیم ہوتی اور نفع نقصان ان کو نظر آتا تو کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کرتے کہ ہمیں نکلنا نہیں ہے، ہم نے مدینہ میں رہنا ہے اور اس طریقے سے مدینہ کے عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہم رہیں گے اور یہاں شہر کو دیکھیں گے، تو کبھی یہ بات وہ نہ کہتے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیے، اللہ نے ان کے عقلوں کے اوپر پردے ڈال دیے، اب ان کو نفع نقصان سمجھ نہیں آتا اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ بالکل حیوانات جیسے ہو گئے ہیں، اس لیے وہاں بیٹھنے پر راضی ہو گئے. یہ خبر اللہ تبارک و تعالی یہاں دے رہی. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم، یہ بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. تبوک کے لڑائی چونکہ جانا بہت دور تھا، سخت گرمی تھی اور اس طریقے سے فصل پک چکی تھی اور مشکلات رکاوٹیں بہت زیادہ تھی، لیکن اہل ایمان کے اوپر یہ تمام چیزیں اثر انداز نہیں ہو سکی اور اس طریقے سے یہ تمام موانع اہل ایمان کے آگے موانع نظر نہیں آئے، اور اس طریقے سے موانع کی حیثیت سے جو ہے نا یہ ان کے سامنے جو ہے نہ آ سکی تمام چیزیں، وہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے اور نکلے. لیکن الرسول والذین معه والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم، لیکن پیغمبر اور اس طریقے سے جنہوں نے ایمان لایا وہ سب کے سب جو ہے نا وہ نکلے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، اور انہی کے لیے ہے تمام کے تمام خیرات، سارے کے سارے خیر جو ہے نا وہ ان کو مل گئے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ، یعنی دنیا کے اندر أُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا کا سارا خیر ان کو ملا اور اس طریقے سے آخرت کی کامیابی بھی ان کو مل گئی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ باغات اور وہ جنتیں جس میں نہریں بہتی ہوگی اور ہمیشہ ہی ان باغات کے اندر ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا کی ہے، یعنی اہل ایمان کو عطا کرنے کا عہد کیا ہے. کامیابی تو بعد میں ملے گی، جنت تو بعد میں ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ عہد ہے، اہل ایمان کو جو ہے نا یہ سب کچھ دینے کا، جب وہ اپنی زندگی اور اس طریقے سے اپنا مال دنیا کے اندر اللہ کو دیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ یہ سب کچھ اہل ایمان کو عطا کریں گے. وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اور یہ جو بہانہ ساز کمپنی ہوتی ہے نا، اس طریقے سے ہمارے ہاں طلبا، ہمارے ہاں بھی بالکل ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں کلاسوں کے اندر، سال بھر ان کے بہانے ختم نہیں ہوتے ہیں اور ان کے درخواستیں ختم نہیں ہوتی اور ان کی رخصتیں ختم نہیں ہوتی، اور ایک دن دو دن آتے ہیں اور پھر جو ہے نا دو دن اور تین دن چار دن نہیں آتے، لگاتار حاضری کم ہوتی ہے، لگاتار غیر حاضریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ جو بہانہ باز ٹیمیں ہیں نا، یہ ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی یہ ٹیمیں تھیں، اور جب حضرت معرکوں کے لیے اور غزوات کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور یا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو روانہ کرتے تھے، تو بہانہ باز لوگ جو ہے نا وہ بہانوں کے انبار لا کر جو ہے نا سامنے رکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ تو یہ مسائل کی، ہم کیسے جائیں گے، ہم نہیں جا سکتے. تو اللہ پاک ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، معذرت کرنے والے اور بہانہ باز دیہاتوں کے رہنے والے یہ سارے کے سارے آئے حضرت کے پاس، لیؤذن لهم، تاکہ ان کو جو ہے اجازت مل جائے نہ جانے کی. وقعد الذین کذب اللہ ورسولہ، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ گئے مدینہ کے اندر، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ہے نا بالکل کیا بولا، جھوٹ بولا، جھوٹ بولا، تو نہیں نکلے یہ سب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم، ان میں سے جو کافر ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب علیم چکھائیں گے، اور عذاب علیم ان کا مقدر ہے، ان کو ملے گا. ہاں جو مسلمان سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے کافروں کے ساتھ، وہ بھی اگر بہانے جو ہے نا لے کے آئے تھے، اور یا یہ ہے کہ بہانے نہیں لے کر آئے لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں نکلے، تو ان کا معاملہ مختلف ہے. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، جو لوگ حقیقی معذور ہے تو لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، ضابطہ اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے، جو لوگ حقیقی معذور ہے وہ معاف ہے، اور اس طریقے سے یہ وعدے ان کے لیے نہیں ہے، یہ وعدے ان کے لیے ہے کہ جو معذور نہیں تھے بلکہ متعذر بن گئے تھے، بزور اپنے آپ کو کیا بنایا تھا، معذور بنایا تھا، اور حقیقت میں معذور نہیں تھے، یہ وعدے ان کے لیے ہے. باقی جو لوگ حقیقتا معذور تھے اور بیمار تھے یا کمزور تھے یا کوئی پریشانی ایسی لگی تھی کہ جن کے لیے نکلنا مشکل تھا، تو وہ اس ان وعدوں سے مستثنا ہے، اور ان کے لیے یہ وعدے نہیں ہیں. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کمزور لوگوں کے اوپر اور بیماروں کے اوپر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور اس طریقے سے وہ لوگ کہ جن کے پاس مال نہیں تھا اور تاکہ وہ اپنے اس مال کو خرچ کرے اور اسی سے سواری خریدے اور زیادہ راہ خریدے اور اس طریقے سے ہتھیار خریدے اور غزوے میں جو ہے نا وہ شامل ہو جائے، مال نہیں تھا، مجبوری تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب پر کوئی حرج نہیں، ان سب پر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ معذور اگر ان کے دل کے اندر خواہش ہو کہ کاش میں معذور نہ ہوتا، کاش میں بیمار نہ ہوتا، کاش میرے ساتھ جو ہے نا یہ مسئلہ لگا ہوا نہ ہوتا، تو میں بھی آج ان مسلمانوں کے ساتھ نکلتا، دل میں تمنا ہے اور دلی خواہش ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو دوسری حدیث میں آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالمدینۃ لناس ما سرتم مسیرا ولا قاطعتم وادیا الا کانوا معکم حبسهم المرض. مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ جس وادی سے گزرے, جس گھاٹی سے گزرے, اور جن راستوں سے آئے گئے, جتنا ثواب آپ کو ملا اتنا ثواب مدینہ میں ان کو بیٹھے بیٹھے مل گیا. اور وجہ یہ ہے کہ وہ بھی دلی خواہش رکھتے تھے آپ کے ساتھ آنے کی, لیکن معذوری اور بیماری نے ان کو روکا اور اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو اس صورت کے اندر تو معذورین جو ہے نا وہ صرف معاف نہیں ہے بلکہ وہ اجر کے اندر بھی مجاہدین کے ساتھ کیا ہوتے ہیں, شریک ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج, اور ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے جن کے پاس نکلنے کے لیے مال نہیں ہے, کیونکہ اتنا طویل سفر تو پیدل طے نہیں کیا جا سکتا, سواری کی ضرورت ہوتی تھی. اذا نصحوا للہ ورسولہ, کب حرج نہیں ہے؟ جب ان کے دل کے اندر خیر خواہی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے. اللہ کے لیے خیر خواہی دل کے اندر کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو پورا پورا قبول کرنا, اس پہ عمل کرنا, یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی. اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے جو ہے نا کامل اطاعت کی جائے. تو دل کے اندر خیر خواہی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, لیکن اعذار کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم, ایسے لوگوں کے اوپر کوئی جو ہے نا نکیر نہیں ہے کہ جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے. واللہ غفور رحیم. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ, اور اس طرح ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور ان کے لیے بھی کوئی وعید نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر, اور انہوں نے اپنی خدمات جو ہے نا آپ کو اور امت کو پیش کی تھی, لیکن انہوں نے سواری کی اپیل کی تھی کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی, اور ظاہر ہے مسلمان بھی اس وقت تنگی میں تھے, تو سواری کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ جا سکے. جیسے کہ معقل بن یسار اور سخر بن خنیس, اور اس طریقے سے عبداللہ بن کعب انصاری, اور اس طریقے سے سالم بن عمر, اور اس طریقے سے ثعلبہ بن غمنہ, اور عبداللہ بن مغفل, یہ چھ صحابہ کرام تھے, اور ان کی ایک جماعت جو ہے نا حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئی تھی اور درخواست کی تھی حضرت سے کہ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم تبوک کی جنگ میں شریک ہو جائے, لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے, اگر کہیں سے سواری کا انتظام ہو جائے تو ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں, ہمیں سواری دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی سواریاں نہیں ہیں, اس وقت مشکلات ہیں. تو ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ انہوں نے تو اپنی خدمات پیش کی تھی لیکن سواری ان کے پاس نہیں تھی, اور حضرت کے پاس بھی کوئی سواری نہیں تھی, تو اس وجہ سے وہ نہیں جا سکے. ولا للذین اذا ما اتوا لتحملهم, اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے تھے تاکہ آپ ان کو سواری دے. آپ نے فرمایا کہ لا اجد ما احملکم, میرے پاس بھی سواری نہیں. تولوا واعینهم تفیض, جب یہ واپس جا رہے تھے تو ان کے آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسو بہ رہے تھے. واعینهم تفیض من الدم حزنا اللہ یجد ما ينفقون, اور وہ غمزدے تھے کہ آج ہمارے پاس مال نہیں ہے. جن کے پاس وسائل تھے وہ تو اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے آج روانہ ہو رہے ہیں, اور مال اور سواری نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سعادت سے محروم رہ گئے ہیں, اور مدینہ کے اندر منافقین کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑے گا, اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف, انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء, حرج ان پر ہے حرج ان لوگوں پر ہے کہ وہ اغنیا تھے لیکن اغنیا ہونے کے باوجود اجازت طلب کر رہے تھے اور کیا ہم نہیں جائیں گے. رضو بھی آئی یقون مال خوالف, اور ان کی خواہش تھی کہ ہم مدینہ کے اندر جو پیچھے رہنے والے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھے رہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون, اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے تھے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, یہ کیا کریں گے, اپنا عذر پیش کریں گے آپ کو جب آپ واپس لوٹ کر ان کے پاس آئیں گے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم, آپ کہہ دیجئے کہ آپ میرے سامنے عذر پیش نہ کریں, ہم آپ کے باتوں پر قطعاً اعتماد نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے قد نبانا اللہ من اخبارکم, تمہاری حقیقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا چکے ہیں, اللہ نے ہمیں خبر دی ہے. سیر اللہ عملکم ورسولہ, اب اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول بھی جو ہے نا آپ کے عمل کو دیکھیں گے, یعنی آئندہ جو ہے نا آپ کے کار گزاری جو ہے نا وہ دیکھی جائے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ, اور پھر آپ کا معاملہ کس کے پاس جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑی عدالت میں جائے گا. دنیا کے اندر اللہ کا رسول اب آگے جو ہے نا آپ کے معاملے کو دیکھتے رہیں گے, اور آپ کا جو اصل معاملہ ہے وہ بڑی عدالت میں جو ہے نا اللہ کے پاس جائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, وہاں تمہیں پورا جو ہے نا تفصیل کے ساتھ بتا دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر تمہاری زندگی کیا تھی. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ, یہ لوگ جو ہے نا آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جو ہے نا قسمیں کھائیں گے جب آپ واپس آئیں گے. کس لیے قسمیں کھائیں گے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ, تاکہ آپ جو ہے نا ان کے حالت پر کیا, ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دے اور اس طریقے سے ان کو ملامت نہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ, درگزر کر ان کو, چھوڑ دے ان کو ان کی حالت پر. انہم رجسن, یہ سارا گند ہے. وماواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزان بما کانوا یکسبون, اور یہ ان کے بدعمالیوں کا بدلہ ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم, یہ لوگ کیا کریں گے؟ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے تاکہ آپ راضی ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے راضی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ فَإِن تَرَضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اگر آپ ان کے قسموں کی وجہ سے راضی ہو گئے تو جزا محذوف ہے. فَلَا يَنفَعُهُمْ رَضَاكُمْ, تمہارا راضی ہونا ان کے لیے ان کو فائدہ نہیں دے گا. اگر انہوں نے قسموں کی وجہ سے آپ کو راضی بھی کر لی, اور یہ قسمیں اس لیے کہتا کہ آپ کو راضی کر لے, تو آپ کے راضی ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل ناراضگی تو اللہ کی ہے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہے. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے جو ہے نا اہل یہ جو اعراب ہیں ان کے مذمت بیان کرتے ہیں, اور اس طریقے سے اعراب کی جو بیماریاں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. تو ان کی پہلی بیماری کیا ہے؟ قساوت قلبی ہے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا, قساوت قلبی. واجدر جہل, اللہ یعلم حدود اللہ, مناسب یہ ہے کہ ان کو جو ہے احکام کے بارے کا علم نہ ہو. ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم, اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ حکیم ہے. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما, اور یہ اعراب کی تیسری بیماری ہے کہ بعد جو ہے نا اعراب جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام پر خرچ کرنا یہ جرمانہ ہے. خیر کے راستوں میں خرچ کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ جرمانہ سمجھتے ہیں, بخیل ہیں. مغرمن يتخذ ما ينفق مغرمن, وہ سمجھتے ہیں خرچ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مغرمن, جرمانہ سمجھتے ہیں. ويتربص بكم الدوائر, اور اس طریقے سے یہ ان کی چوتھی بیماری ہے, وہ انتظار میں ہے کہ کب آپ کے اوپر جو ہے نا مصائب آئیں گے. عليهم دائرة السوء, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس برے عمل کا جو وبال ہے وہ ان کے اوپر پڑے گا, مصائب جو ہے نا ان کے اوپر آئیں گے. واللہ سمیع علیم. ومن الاعراب, اور یہ جو ہے نا اعراب میں سے جو مخلصین ہیں, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدح بیان فرماتے ہیں. مَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرَبَاتٍ, اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اس خرچ کو کیا سمجھتے ہیں, سبب سمجھتے ہیں نزدیکیوں کا اور قرب کا, عند اللہ اللہ کے, وصلوات الرسول, اور اس طریقے سے دعاؤں کا ذریعہ جو ہے نا, الا انہا قربت لہم, آپ ان کو جو ہے نا بتا دیجئے بطور سمارا کہ ان کے نفقے سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا, سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے, ان اللہ غفور الرحیم. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار, السابقون مبتدا ہے اور رضی اللہ عنہم اس کی خبر ہے. سابق السابقون الاولون من المهاجرين والانصار, وہ تمام کے تمام مہاجرین اور انصار ہے کہ جو پہلے اسلام لے کر آئے. والذین اتبعوهم, اس سے مراد جو ہے نا وہ تمام کے تمام لوگ مراد ہے کہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے تھے, جیسے کہ تابعین, تبع تابعین, اور اس طریقے سے امت کے بعد کا جو بہت بڑا حصہ ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے. وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان کو ملے گی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, اور یہ خبر مقدم ہے, اور منافقون یہ مبتدا مؤخر ہے, اور آپ کے ارد گرد جو ہے نا بعض اعراب جو ہے نا وہ کیا ہے, منافق ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور اس طریقے سے اہل مدینہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, مردو علی النفاق, جو اڑے ہوئے ہیں نفاق کے اوپر, اور وہ بھی کامل منافق ہے. لا تعلمهم نحن نعلمهم, آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين, ہم ان کو دو مرتبہ سزا دیں گے, یعنی دنیا کے اندر بھی اور اس طریقے سے برزخ کے اندر بھی. ثم يردون الى عذاب عظیم, اور یہ جو ہے نا یہ جہنم کے سزا, آخرت کے سزا ہے. پھر ہم جو ہے نا ان کو لٹائیں گے کس کی طرف, ہو الى عذاب عظیم, عذاب عظیم کی طرف, یعنی جہنم کی طرف. یہ آیت میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ امام ابو حنیفہ نے امام مالک کے قول کے مقابلے میں جو ہے نا اسے استدلال کیا تھا, الکوفی لا یوفی, تو امام ابو حنیفہ نے جو ہے نا فرمایا کہ ومن اہل المدینہ, ومن الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردو علی النفاق, اور امام مالک جو ہے نا اس جملے کی وجہ سے پھر امام ابو حنیفہ کو اپنے استاد سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک جملے کے اندر جس طریقے سے میری اصلاح فرمائی, ایسی اصلاح تو میرے اساتذہ نے میرے نہیں کی. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, اور اس طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ, وہ لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ جو مخلص مومن تھے لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے وہ نہ جا سکے. تو جیسے کہ لباب المنذر ہے, یہ آیت وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں نادر ہوئی تھی, اور انہوں نے پھر کیا کر لیا تھا, اپنے آپ کو ستون کے ساتھ جو ہے نا باندھا تھا, اور اس وقت جو ہے نا یہ بندہ رہا جب تک جو ہے نا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم, جو مخلص مسلمان تھے لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے وہ نہ نکل سکے, اور انہوں نے کیا کر لیا, اپنی خطا کا اقرار کر لیا. خلطوا عملا صالحا واخر سیئا, اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے عمل صالح کو کیا کر لیا, خلط کر لیا, کس کے ساتھ, دوسرے عمل کے ساتھ, کہ جو کیا تھا وہ مطلب یہ ہے کہ ناکارا عمل تھا, اور وہ کیا تھا, پیچھے رہنا تھا اور تبوک میں جو ہے نا شرکت نہ کرنا تھا. عسى الله ان يتوب عليهم, قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبے کو قبول فرمائیں گے. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور یہی ہوا کہ حضرت ابو لبابہ نے جب اپنے آپ کو بندوایا تھا ستون کے ساتھ تو آخر ان کی توبہ قبول ہوئی, اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے جو ہے ان کو کھولا تھا. خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیهم بما بها وصل علیہم ان صلاتک سکن علیہم, یہ لوگ جو مخلص مسلمان تھے لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے نہ جا سکے تو آپ ان سے زکات بھی لیا کرے, اور اس طریقے سے اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائے, کیونکہ یہ تو مسلمان ہیں, انسان ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, ان سے غلطی ہوگی سستی کاہلی کی وجہ سے نہ جا سکے, کیونکہ آپ کی نماز جو ہے نا وہ ان کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث سکون ہے, لہذا اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ ضرور نماز جنازہ پڑھایا کرے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات. یہ ترغیب توبہ ہے, کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے توبے کو قبول کرتے ہیں, اور اس طریقے سے ویأخذ الصدقات یہ بھی یقبلوا کے معنی میں ہے, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقات کو بھی قبول کرتے ہیں. وان اللہ التواب الرحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشہادۃ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کرتے رہو, دنیا کے اندر بھی اللہ کا رسول آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس طریقے سے وہ اندازہ لگا رہے ہیں, لیکن اصل معاملہ جو آپ کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عدالت میں جو ہے نا وہ جائے گا, پھر وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, کیا کمایا اور کیا کھویا, یہ سارا پتہ جو ہے تمہیں وہاں چلے گا. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اما يعذبهم واما يتوب عليهم. ایک اور جماعت بھی ہے ان میں جن کا معاملہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے آنے تک معطل رکھا گیا تھا. کعب بن مالک, کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا تو اس وقت ان کا معاملہ کیا رہے گا, معطل رہے گا. تو ایک جماعت ہی بھی تھی جو پیچھے رہ گئی تھی اور تبوک میں شرکت نہیں ہوئی تھی. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم, کہ ان کو سزا دینی ہے یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبے کو قبول کرتے ہیں, پھر اللہ نے آخر میں ان کی توبے کو بھی قبول کیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین الناس. اور یہاں منافقین کے ایک اور خواصت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے مسجد بنائی تھی زرارن زرر کی جس سے و کفرن, اور اس طریقے سے یہ ان کی خواصت اول ہے زرار اور کفر خواصت دوم ہے. و تفریقن بین المؤمنین یہ ان کی خواصت سوم ہے. و انصادا لمن حارب اللہ و رسولہ, اور اس طریقے سے یہ ان کی خواصت جو ہے نا چارم ہے کہ ارساد لمن حارب اللہ و رسولہ. یہ مسجد انہوں نے کیوں بنائی تھی؟ واسطے گاٹ لگانے کے ان لوگوں کے لیے جو ہے نا, تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر گاٹ لگائے جو جنگ کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ. اور یہ ابو عامر راہب تھا خزرجی جو یہاں بیٹھا رہتا تھا اور یہاں سے جو ہے نا وہ اپنے منصبے بناتا رہتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری حقیقت حال یہاں بیان فرمائی ہے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے جو مسجد بنائی ہے ہمارا ارادہ اور کچھ بھی نہیں ہے سوا جو ہے نا کس کی, نیکی کی. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو آگاہ کر دیا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اپنی باتوں کے اندر. مسجد انہوں نے ناکارہ عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بنائی ہے. لا تقم فیہ ابدا, لہذا آپ ان کے مسجد کے افتتاح کرنے کے لیے کبھی نماز پڑھانے کے لیے وہاں نہ جائے. لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, اسی کے مسجد کے قریب جو مسجد قباء ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے, اور پہلے دن سے جو ہے نا وہ مسجد بنائی گئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے نہیں تھے اور قباء پہنچے تو آپ نے اسی مسجد کی تعمیر فرمائی, اور اسی مسجد کی تعمیر کے بعد پھر آپ جو ہے نا مدینہ کی طرف یہاں سے روانہ ہو گئے تھے. تو اگر آپ اس طرف تشریف لے گئے ہیں تو آپ مسجد قباء کے اندر نماز پڑھے, لیکن مسجد ضرار کے اندر آپ نماز نہ پڑھے. من اول یوم احق ان تقوم فیہ, فیہ رجال, یہ اہل قباء کے فضائل ہیں. اسی جو ہے نا مسجد کے جو محلے کے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یحبون ایت تطہروا, اس لیے کہ وہ پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, تو گویا کہ اس مسجد کے جو نمازی ہے اور اس محلے کے جو لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان, کیا وہ مسجد وہ عمارت یا وہ مسجد جس کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہو؟ تقوی کے اوپر. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور خوشنیدی حاصل کرنے کی نیت سے جو ہے وہ بنائی ہو وہ مسجد. ام من اسس بنیانہ, یا وہ عمارت جس کی بنیاد جو ہے نا کس پر رکھی گئی ہو؟ اعلی شفا جرف ہار, جو کس پر رکھی گئی ہو؟ کھائی کے کنارے کے اوپر, اور وہ بھی کیا ہو؟ گرنے والی ہو. تو ظاہر ہے یہی عمارت بنانے والے کے ساتھ کیا کرے گی؟ عمارت بنانے والے کو بھی ساتھ کیا کرے گی؟ گر کر جہنم میں لے جائے گی. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں کا ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا مسجد کی یہ جو عمارت ہے یہ کیا رہے گا؟ کانٹے کی طرح جو ہے نا وہ کٹکتے رہے گی عمارت ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں کے اندر. الا ان تقطع قلوبهم, ہاں جب تک ان کے دل جو ہے نا کیا نہ ہو, فنا نہ ہو. اگر ان کے دل فنا ہو جائے تو پھر یہ کانٹے کی طرح کٹکنا یہ ختم ہو جائے گا, لیکن جب تک یہ موجود ہے اور ان کے دل موجود ہے تو اس مسجد کا بنانا کانٹے کی طرح جو ہے نا ان کے دلوں کے اندر کیا رہے گا؟ کٹکتا رہے گا. واللہ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ مسجد ہم نے کس ارادے سے کس نیت سے بنائی. واللہ علیم حکیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب مومنین مخلصین کے فضائل جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ان کا مال اور جان جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون. اب ایمان والوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے ہیں قتل کیے جاتے ہیں. وعدن علیہم, اور یہ تجارت ہے. وعدن علیہ حقا, یعنی یہ تجارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل کیا حق. فی التورات والانجیل, تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر بھی قرآن کے اندر بھی. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اللہ کے ساتھ کی عہد کو جس نے پورا کر لیا. فاستبشروا, تو وہ خوشی منائے. ببیعکم, اپنی تجارت کے اوپر. الذی بایعتم بہ, جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی ہے کہ اپنی جان اور مال دے کے اس کے بدلے میں کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے. وذلک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. التائبون العابدون الحامدون, یہ مومنین کے جو بقایا اوصاف ہے اس کا بیان ہے. التائبون العابدون, توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد بیان کرنے والے. السابحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ, اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے. وبشر المومنین, اور ایمان والوں کو جو ہے نا خوشخبری سنائے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, پیغمبر کے لیے اور اس طریقے سے اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے تھے اور بالکل آخری وقت تھا, آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی, اور انتہائی عاجزانہ انداز سے جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ چچا لا الہ الا اللہ پڑھو مزید جو ہے نا پھر, تاکہ مجھے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی اجازت مل جائے, آگے محنت میں کروں گا. لیکن انہوں نے ابو جہل اور اس طریقے سے دوسرے سردار بھی بیٹھے تھے, انہوں نے منع کر دیا, تو اس لیے وہ ان کی باتوں میں آئے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے دادا کے اور اپنے والد کے جو ہے نا دین پر ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. تو حضرت جو ہے نا استغفار کرتے رہے ان کے لیے جب تک جو ہے نا ممانعت نہ آئی, اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا. وَكَانَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ, یعنی نہیں آنے کے بعد اب جائز نہیں ہے. اس سے پہلے اگر استغفار پڑی ہے کسی مشرک کے لیے تو وہ معاف ہے, لیکن اس کے بعد جائز نہیں ہے. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم, یعنی جب معلوم ہو جائے کہ یہ کفر پر مرا ہے, یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ یہ آدمی کفر پر مرا ہے, تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار جائز نہیں ہے اور اس طریقے سے دعائے مغفرت جائز نہیں. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہو. باقی ابراہیم علیہ السلام اظہار شبہ ہے, ابراہیم علیہ السلام جو استغفار پڑھتے تھے اپنے والد کے لیے تو ایک وعدے کے تحت وہ پڑھتے تھے, اور فلما تبین لہ انہ عدو للہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسی کا جواب دیا ہے جب ان کو واضح ظاہر ہو گیا کہ میرا والد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے, تبرا منہ, تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے برات اختیار کی اور ان کے لیے پھر استغفار پڑھنا چھوڑ دیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم, ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کیا تھے, انتہائی مہربان اور حلیم تھے. ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتى یبین لہم ما یتقون, اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے ہیں ہدایت نہ کرنے کے بعد. حتى یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شئ علیم, ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحی و یمید وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کے بادشاہت موت حیات اسی کے قبضے میں ہے. ما لکم من دون اللہ من ولی, اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعت العسرۃ, اللہ تبارک و تعالی نے رجوع بالرحمت فرمایا ہے پیغمبر کے اوپر, مہاجرین اور انصار کے اوپر, انہوں نے تنگ گھڑیوں کے اندر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اور اس طریقے سے اسلام کے محافظ بنے اور اپنی جان مال سب کچھ جو ہے نا اسلام کے لیے قربان کیا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق, اس کے بعد کہ متزلزل ہو گئے تھے ان میں سے ایک جماعت کے دل, ایک جماعت کے دل کیا ہو گئے تھے, متزلزل ہو گئے تھے. اور مطلب یہ ہے کہ جب تبوک کے لیے نکلنے کا وقت آیا اور انہوں نے بھی دل کے اندر جو ہے نا بار بار ارادے بنتے تھے اور ٹوٹتے تھے کہ ہمارے لیے نکلنا مشکل ہے, جانا مشکل ہے, جگہ قریب ہوتی تو چلے جاتے اس طریقے سے, لیکن بڑی جو ہے نا قیمتی قربانیاں تھی ان کے دین اسلام کے لیے, تو ان قربانیوں کی وجہ سے تاکہ ان کی قربانیاں ضائع نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وعد فرمائی, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی اور متزلزل دلوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کی اصلاح فرمائی کہ وہ مطلب یہ ہے کہ آنے والے اوقات کے اندر انہوں نے پھر جہاد کو اور دین کے لیے قربانیوں کو اپنا کیا بنا دیا, اڑنا اور بچھونا بنا لیا, اسی میں اپنی زندگی پھر لگائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کے دل جو تھوڑی دیر کے لیے متزلزل ہو گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا. ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض, اور وہ تو تین آدمی جو مخلص مسلمان تھے پیچھے رہ گئے تھے اور اس طریقے سے مختلف آزار تو نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ نہیں جا سکے سستی کاہلی کی وجہ سے, زمین باوجود وسعت کے جو ہے نا تنگ پڑ گئی تھی ان کے لیے. وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ, لیکن اس وقت جو ہے نا انہوں نے سمجھ لیا کہ اس غریب سے ہمیں نجات اللہ ہی دے سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہمیں کوئی اور اس مشکل سے جو ہے نجات نہیں دے سکتا, تو انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا. ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے توبے کو قبول کر لیا. ان اللہ هو التواب الرحیم, اور پھر آخر میں جو ہے نا ان کا توبہ قبول ہو گیا 50 دن لگ بھگ جو ہے نا گزرنے کے بعد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یہ ترغیب ہے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اہل مدینہ کے لیے اور مدینہ کے آس پاس رہنے والے اعراب کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اگر کہیں نکلے اور یہ پیچھے رہے, بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے نکلنا چاہیے. ولا يرغبوا بے انفسہم عن نفسہ. اور یہ زیب نہیں دیتا مسلمان کو اور خاص کر پھر مدینہ والوں کو کہ اپنی جان کو وہ رسول کی جان سے کیا سمجھے, عزیز سمجھے, اور مسلمانوں کی جان سے عزیز سمجھے. باقی مسلمان مرتے تو کوئی بات نہیں ہے, میں نہ مروں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول جو ہے نا وہ جاتا ہے, وہ تو کوئی خوف اور غم نہیں ہے. میں نہیں جاؤں گا, اگر میں گیا اور مر گیا تو پھر میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ زیب نہیں تھا مسلمان کو کہ وہ اپنی جان کو رسول کی جان سے کیا سمجھے, زیادہ قیمتی سمجھے. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ. اس لیے کہ ان لوگوں کو جب گھرو کے اندر بیٹھے رہیں گے پیاس نہیں لگے گی اور تھکاوٹ نہیں لگے گی اور اس طریقے سے بھوک نہیں لگے گی اللہ کے راستے کی. ولا یتعون موت یغید الکفار, اور اس طریقے سے وہ نہیں چلیں گے اور نہیں رونڈ ڈالیں گے اس راستوں کو جہاں چلنے سے کفار کو تکلیف ہوتی ہے. ولا ینالون من عدو نیلن, اور اس طریقے سے نہیں چین سکیں گے دشمن سے جو ہے نا کسی چیز کو, جو ہے نا کسی بھی چیز کو. الا کتب لہم بہ عمل, مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے پر یعنی قدم قدم پر کیا ملے گا, ان کو اجر ملے گا اور ثواب ملے گا. عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم, اور یہ جو بھی مال خرچ کرے جہادی فنڈ میں اللہ کے راستے میں, چھوٹا نفقہ ہو یا بڑا نفقہ ہو, اور اس طریقے سے جس وادی کو یہ طے کریں گے, مطلب یہ ہے زیادہ سفر لمبا ہے تو زیادہ جو ہے نا وادی طے ہوگی. الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس پر جو ہے نا ان تمام قربانیوں پر اور اس طریقے سے سفر پر اور وادیاں جو ہے نا طے کرنے پر اللہ کیا دیں گے, قدم قدم پر جو ہے نا ان کو اجر دیں گے اور ثواب دیں گے. وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, کہتے ہیں کہ مومنین جو ہے نا وہ سب کے سب نہ نکلے, فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, ایک جواب جو ہے نا وہ ضرور پیچھے اس طریقے سے رہنے چاہیے کہ وہ دین حاصل کرنے میں جو ہے نا کیا رہے, لگی رہے. سب لوگ جو ہے نا وہ جہاد میں نہ جائے, مختلف شعبے ہیں دین کے, اس کو بھی زندہ رکھنا ہے, لیکن ایک جماعت جو ہے نا ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کیا رہے, وہ دین حاصل کرنے میں اور دین کی سمجھ جو ہے نا پیدا کرنے میں جو ہے نا وہ لگی رہے. جب تک جو ہے نا کیا کرے, لیتفقہوا فی الدین, یعنی یہ اس وقت کے لیے ہے تکمیل علم سے پہلے ان کا مقصد کیا ہو, علم حاصل کرنا ہو اور کوئی مشغلہ نہ ہو. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اور جب دوردی سے فارغ ہو جائے اور اس طریقے سے دور تفسیر سے بھی فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پھر فریضہ کیا ہے, پھر جاؤ اپنے جو ہے نا بستیوں میں, گاؤں میں اور شہروں میں, پھر قوموں کو جو ہے نا کیا کرو, ڈراؤ. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. جب کسی سورت کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس سورت کی وجہ سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا, تم مسلمان ہو اور اس طریقے سے قرآن مجید اترتا ہے تو تمہیں خوشی ہوتی ہے اور سورتوں کو پھر سیکھتے ہو, پڑھتے ہو, عمل کرتے ہو, تو یہ بتاؤ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. یہ شکوہ ہے, آگے جواب شکوہ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا منافقوں, لیکن ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت یا چند آیتیں یا ایک سورت جو ہے نا اترتی ہے اور وہ اپنے دلوں کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسٍ, اور جن کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے تو ان کے گند میں اضافہ ہوتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, اور ان پر جو ہے نا موت آئے گی اسی کفر کی حالت میں. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين, یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال اللہ تبارک و تعالی دو مرتبہ ان کے امتحان لیتے ہیں, قحط کے ساتھ اور اس طریقے سے امراض کے ساتھ. اور یہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہمارے امتحان ہے اور اس طریقے سے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں تاکہ راست پہ آ جائے. فکل عام مرتن و مرتین ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون, نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور نہ توبہ کی طرف جاتے ہیں. وإذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم ما عنتم. یہ نعمت عظما کا تذکرہ ہے جو آخر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, تمہاری طرف جو ہے اللہ کا رسول آیا اور وہ تم میں سے ہے, عزیز علیہ گراں گزرتی ہے اس پر, کیا گراں گزرتی ہے, ما عنتم تمہاری مشقت کی بات ہے, حریص علیکم اور ان کو ایک ہی حرص ہے کہ تم جو ہے نا ایمان لے کر آؤ. حریص علیکم یعنی علی ایمانکم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور ایمان والوں پر وہ کیا ہے, انتہائی جو ہے نا مہربان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا شَكْوَا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ جواب شَكْوَا, اگر جو ہے نا یہ پھر گئے اور تو آپ کہہ دیجئے حَسْبِيَ اللَّهُ میرے لیے اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم. آخر کے اندر پھر سورت کے ابتدا توحید کے دعوے کے اوپر ہے. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور, اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين. ایک در پرچی آئی ہے ایک ساتھی, آپ کوئی آدمی جیل میں ہے اور رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے, دعا فرمائے کہ اللہ ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرمائے. الہ العالمین جو بیمار ہے سب کو شفا کاملہ عاجلا عطا فرما. الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین اس درس کو قبول فرما اور اس کا ثواب حضرت شیخ تک پہنچا دے. الہ العالمین قرآن اور اس درس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین قرآن مجید کا نور ہمارے اندر اور ہمارے گھروں ہمارے اہل و عیال کی طرف اور ہمارے گھروں کی طرف اور ہمارے گاؤں بستیوں کی طرف منتقل فرما. الہ العالمین کائنات کو قرآن مجید کی نور سے منور فرما. الہ العالمین اس ملک اسلام کا گہوارہ بنا دے, اس ملک کے اندر اسلامی قانون کو نافذ فرما. الہ العالمین جو حضرات اس راستے میں کوشش کرتے ہیں مولا عز و جل ان کی سیر و کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ. ہاں اس قبر کے بعد دفنانے کے بعد بہتر یہ ہے کہ یہ اہم موقع ہوتا ہے اور اس وقت جو نصیحت ہوتی ہے وہ تیر بہدف ہوتی ہے, تو کچھ نصیحت مختصر جو ہے نصیحت بھی کرنی چاہیے اور اس کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی قواہت نہیں. سب سے زیادہ یہ تو اس وقت دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے, اگر وہاں دعا جائز نہ ہو تو پھر کون سے وقت میں دعا جائز ہوگی. نہیں بھائی وہ تو وہاں حاکم بن کر آئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.